تو اس کی باری کو 15-20 سال بعد آئے اور جو ایک انداز ہم نے اب بنا لیا گزشتہ 2 ہفتوں اس کا بھی خیال رکھا جائے. آئیے اس ایک مختصر کی تبدیل کے بعد درس نمبر 632 ان دو معصومین کی ولادت کی تاریخوں کے درمیان واقع ہو رہا کہ جن دو معصوموں میں سے ایک بلکہ ان دونوں معصوموں کے ہم اپنے روز و شب کی زندگی ایک طلب کا ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں. ویسے تو چارگاہ معصومین کے ماننے والے لیکن تمنا کے حوالے طلب کے حوالے آرزو کے حوالے ہمارے یہاں سنی تن کو معقوم محفوظ آ پاؤ گا بے اختیار زبان پہ یہ فقرہ آ جاتا اور اگر کسی کی زبان پر خود سے یہ فقرہ نہ آئے تو گزشتہ درس طریقہ ایسا رکھ دیا کہ زبردستی ہماری زبان پہ یہ جملہ لے آیا گیا زیارت کا جز بنا کر. اور زیارت بھی ایک ایسی زیارت کہ ہر خوشی ہر غم اور ہر شب جمعہ. اور دوسری جانب جب زمانے کے امام کا تذکرہ اجل اللہ تعالی ظہورک واجعل لنا من الانصار 14 معصومین ہے ہر معصوم کے نام کا کلمہ پڑھا جاتا اور مثلا مولا اٹھتے بیٹھتے ان کو پکارا جاتا لیکن تمنا آرزو یہ تڑپ یہ جذبہ یہ فقط ان دو کے حوالے سے. پیغمبر کا ذکر بھی آپ پڑھتے اور سنتے مولا کا تذکرہ جیسا کہ میں نے کہا کہ قدم قدم پہ ہم علی کا نام لیتے مگر یہ والا فقرہ یہ انہی دو معصومین کے حوالے سے اور آج کا ہمارا درس بالکل اس کے درمیان واقع ہو رہا ہے. 9 شعبان یعنی 6 دن گزرے ہیں 3 شعبان کو اور 6 ہی دن باقی ہیں 15 شعبان کو. تو 3 شعبان اور 15 شعبان کے درمیان کا درس رہے گا اسی تسلسل سے جو گزشتہ درس میں بات شروع ہوئی. مگر پھر یاد دلا کہ یہی دو دعاؤں کے درمیان ہماری زندگی گزرتی ہے کہ یا لیتنی کنت معکم کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا واجعل لنا من انصاری اور اے میرے پروردگار مجھے اس امام کے ساتھیوں میں قرار دے. بلکہ دراصل یہ دو جملے ایک طرح سے ایک سوال ہے دوسرے اس سوال کا جواب کہ جب ہم نے تڑپ کے کہا کہ کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو پروردگار نے جواب دیا کہ کربلا میں واپس جا سکتے ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجل اللہ تعالی ظہورک واجعل لنا من انصاری اس امام کے آنے کی دعا مانگ لو اور اس کے ساتھی بن جاؤ. اب اس حوالے سے جو گزشتہ تقریر میں نے ایک مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرائی وہ یہ کہ دونوں ائمہ کا جہاد ہمارے سامنے آ گئے مگر عجیب بات یہ کہ اس دونوں کے جہاد کے حوالے سے اصل جہاد سے پہلے 2 شرطیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں. حسین کا جہاد کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے خود حسین اپنے قلم سے لکھ کے گئے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. امام زمانہ کا جہاد الذین مکناہم فی الارض قرآن کریم کے سورہ حج کی آیت وامر بالمعروف ونہا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور تو دونوں کا جہاد کیا ہمارے سامنے اور اس دونوں کے جہاد سے پہلے 2 شرطیں 2 جملے 2 حکم زیارت اور آیت دونوں میں آئے اشہد ان کا قدفن کا فلا و آتا زکات و ان مکناہم فی الارض اقام الصلاۃ و آتا زکات. پہلا فقرہ زیارت حسین کا فقرہ ہے دوسرا فقرہ قرآن کے سورہ حج کی آیت اور غالباً یہی پہ بات ختم ہوئی تھی. خالی ایک ہفتہ گزرتا ہے لیکن اس ایک ہفتے میں 15-20 جگہ کیونکہ مختلف تقاریر ہو جاتی ہیں اس لیے اکثر آج کل یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ کون سا درس کس جگہ کا کس جملے پہ ختم ہوا تھا. لیکن غالباً بات یہی پہ ختم ہوئی کہ حسین کے جہاد سے پہلے بھی 2 باتیں بتائی گئی نماز قائم کی زکات ادا کی اس لیے کہ یہ جہاد ہو چکا ہے فاس سینس یا فیل ماضی سے تذکرہ ہوا. امام زمانہ کے جہاد کے حوالے سے بھی 2 باتیں بیان کی گئیں لیکن چونکہ ابھی یہ جہاد نہیں ہوا اس لیے صیغہ مضارعہ یا فیوچر ٹینس استعمال ہوا. نماز قائم کی، زکات ادا کی. امام زمانہ کی بات آئی، نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں، اور اس کے بعد پھر دونوں کا جہاد. تو غالباً یہی جملہ آخری درس کا جملہ، کہ جب ہم نے پروردگار سے یہ سوال کی کہ اے خدا، یہ جہاد کا جو طریقہ تو نے ہمیں بتایا، یہ تو ایسا کہ جیسے ساحل سمندر پر کھڑے ہوئے کسی آدمی کو اچانک صدقہ دے کے سمندر میں گرا دیا جائے. تیرنا آتا ہو تو صحیح، لیکن اگر تیرنا نہ آتا ہو اور یہ عمل کیا جائے تو ہر شخص کہے گا کہ صدقہ دینے والے نے زیادتی کی ہے، غلطی کی. پروردگار، تو نے اس گناہوں کے سمندر، تو نے اس گمراہی کے سمندر، تو نے اس ضلالت کے سمندر ہمیں ایک طرح سے صدقہ دے کے گرایا. جاؤ اور جا کر یہ جہاد کرو. یہ لفظ کہ ایک سمندر گمراہی کا ہوتا، یہ معصومین کے سلام میں بار بار آیا. خاص طور جناب زرارہ کے حوالے سے جو امام نے ان کے بیٹے کو ایک پیغام بھجوایا، اس کا جملہ یہی. اگرچہ وہاں پہ تو یہ جماعت اور زیادہ ضروری، زرارہ اتنے اہم ترین صحابی کہ اگر ان کی احادیث کو نکال دیا جائے تو غالباً ایک بڑا حصہ ہمارے مسائل کا ختم ہو جائے. اور دو تین جگہ پر امام ان کی برائی کرتے پھر رہے. دشمنان اہل بیت انہیں احادیث کو آج کل چھاپ رہے ہیں بالکل اسی انداز سے. اس انداز سے ہم غیروں کے مشہور راوی کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہیں آپ کے راوی. جب راوی یہ ہے تو ان کی احادیث جن پر آپ کے دین کی بنیاد ہے وہ کیسا دین ہو؟ تو اب وہاں سے بھی ایک جواب آتا ہے اور وہ یہ آتا ہے کہ یہ ہیں آپ کے حضرت زرارہ، جن کے اتنی احادیث آپ کے پاس کہ اگر ان کی احادیث کو نکال دیا جائے تو غالباً ایک چوتھائی حصہ تو شریعت کا چھوڑنا پڑے. اور آپ کے امام معصوم نے دو دفعہ تین دفعہ ان کا تذکرہ کیا. لیکن یہ مسئلہ آج کا نہیں، خود زرارہ زندہ ہیں، چھٹے امام موجود، اور امام کو یہ پتا چلا کہ زرارہ کو ان جملوں سے ایک تکلیف ہوئی. اس کے بیٹے کو بلایا، محمد ابن زرارہ ابن علی، اور کہا کہ اپنے باپ کو میرا سلام پہنچانا، اور اس کے بعد یہ بتا دینا کہ یہ دو چار جگہ جو میں نے اس کی برائی کی ہے تو اس کی وجہ کیا. ایک الگ موضوع، میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں، خالی ایک اشارہ کر رہا ہوں. جس کا آخری خطرہ بولا کہ جس طرح ایک ظالم بادشاہ کشتیاں پکڑنے کے لیے آ رہا تھا، تو حضرت کے امام کے جملے جس لفظ بلفظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، عربی پڑھ کے بھی ترجمہ کر سکتا تھا لیکن جو لفظ بہت طویل ہو جاتا ہے اس لیے خالی ترجمہ ہی کافی. کہ جس طرح ظالم بادشاہ آ رہا اور دریا میں تیرنے والی ہر اس کشتی کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے کہ جو اچھی، اس لیے ایسی کشتی جس میں کوئی جواب نہیں ہے خرابی پیدا کرنے کا، اسے بھی خراب کیا ہے. اسی طرح سے ہے زرارہ، اس وقت ضلالت اور گمراہی کا جو سمندر پھیلا ہوا اس میں ایک ظالم حکمران امام اس وقت مراد منصور تھے. لیکن ویسے یہ اصول قیامت تک کا ہے، تو ہر ظالم اس میں آ گئے. ایک ظالم حکمران ہر اس کشتی کو پکڑنا چاہتا جو لوگوں کو ضلالت کے اس سمندر سے ہدایت کے ساحل تک پہنچا دے. سمندر ہے ضلالت کا، ہم ہیں ہدایت کے ساحل، تم ہو وہ کشتی جو لوگوں کو حفاظت کے ساتھ وہاں تک لے جاتی. اور وہ ظالم بادشاہ یعنی منصور ہر ایسی کشتی کو پکڑنا یا گرفتار کرنا چاہتا. تو یہ بہت دلچسپ یہ روایت ہے، اور میں نے تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ آج تک اسی اصول کے مطابق جو دشمنان اہل بیت کے ایک لیڈر نے اپنی ایک مشہور تقریر میں کہا کہ اتنے سالوں سے یہ ہمارے بڑوں کو برا کہتے ہیں، تو اب ہم ڈھونڈنے نکلے کہ ان کے کون کون سے بڑے ہیں جنہیں برا کہا جا سکتا، اور ایک تقریر ہو گئی لیکن وہ ایک اصول بنا لیا. تو اگر ہم نے ان کے کسی راوی کی خرابی نکالی تو وہ ہمارے راوی کی تلاش میں نکلے. اور یہ چیز کیونکہ آج کل بہت پھیلائی جا رہی، اس لیے وقتاً فوقتاً جہاں موقع ملے دو چار منٹ میں اس کا تفصیلات کر دیتا ہوں. تو خیر، ضلالت گمراہی کے، اس کو حضور کے گناہوں کے سمندر ہمیں یہ کہہ کے دھکا دے کے گرایا جا رہا کہ اس میں تیرنے والوں کو ہدایت کے ساحل تک پہنچاؤ، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کشتی. لیکن سوال یہ کہ اگر ہم کشتی چلانا نہ جانتے ہوں یا خود تیرنا نہ جانتے ہوں تو یہ طریقہ کیا؟ پروردگار سے ہم نے کہا کہ خدا بندہ، ہم کیسے ہی اپنی فریضہ انجام؟ تو کہا کہ یہ دو چیزیں، ایک کا نام نماز، ایک کا نام زکات. یہ وہ طاقت کے انجیکشن، یہ وہ وٹامن کی گولیاں، یہ وہ ایک طرح سے گلوکوز کے برج جو اس لیے انسان کو لگانا چاہیے کہ جس طریقے سے عام گلوکوز جس میں انسانی کو طاقتور بناتا، اس طرح زکات اور نماز کو ملا دو, اس وقت میں لگائیے تو یہ انسان کے ایمان کو طاقتور بناتا. اور اس حوالے سے گزشتہ تقریر میں غالباً آخر میں یہی بات آئی. لیکن ایک بات پھر یہاں پہ قابل توجہ, وہ یہ کہ ان دو فریضوں میں بھی نماز زکات پر غالب, یہ دو چیزیں بتائی گئی, اقامہ الصلاۃ ایتاء زکاۃ, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ, یہ دو چیزیں بتائی گئی. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں کہا کہ مال کی محبت دل سے نکالتی اور ایک دنیا کے ظالموں کا خوف دل سے نکالتا, لیکن یہ دو کے اندر نماز کی اہمیت زیادہ. اور یہی وجہ کہ کلام معذوری بہرحال نماز زکات پر بھی ایک گونا ترجیح رکھتی. یہ اہمیت زیادہ کیوں ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں, انشاءاللہ ابھی تو درس کا سلسلہ چل رہا, لیکن مختصر سی بات وہ یہ کہ نماز وہ عبادت کہ اگر واقع انسان اس کو انجام دے تو ہاں چاہے کہ نہ چاہے زکات خود بخود اس کو ادا کرنا پڑے. زکات ادا کرنے والا ہو سکتا ہے کہ زکات دے, ایسے بہت سے لوگ معاشرے میں ہیں جو مخیر چیریٹی کرتے پیسہ دیتے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن آپ چاہیں گے کہ پھر ایسے لوگ بھی تو ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ایک پائی دینے کو تیار نہیں ہوتے. ہاں جی میرے جاننے والے کا انتقال ہو گیا, یہ ایک مثال بھی ہے واقعہ بھی ہے. مثال ان معنوں میں کہ یہ تو کئی لوگوں کے اوپر گزرا ہوا واقعہ, ڈاکٹر سے صحیح وقت پہ رابطہ قائم کیا اور اس نے زندگی بچانے والی جو دوا لکھ کے دی تھی کہ اس کو استعمال کرنے بچ جائیں گے اس کے باوجود مرض, اور جب اس کے بعد تحقیق کی گئی اور پوچھا گیا تو اس نے پہلا سوال یہ کی ڈاکٹر یہ دوا تو میں نے صحیح لکھی تھی, یہ بتائیے آپ نے خریدی کہاں سے تھی, اور بتایا کھلا دکان سے تھا, یہ آپ کی غلط, وہاں تو سب دو نمبر کا مال ہوتا, وہ دوا اگر جو میں نے لکھی تھی وہ آپ کو مل جاتی تو یقیناً اس کی جان بچ جاتی, لیکن کیونکہ آپ غلط جگہ چلے گئے, دوا وہی یعنی لیبل یا ڈبیا مال دو نمبر کا تھا, اس لیے اس دوا نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا. اور یہ کئی گھرانوں سے گزری ہوئی کہانی, کہیں مر گئے کہیں آخر میں بچا لیا گیا, بہرحال صحیح دوا کی فائدہ نہ ہو. اب یہ اتنا سا ایک جملہ کافی جو واقع اگر صحیح نماز ہو تو زکات کو بھی الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ صحیح نماز کی ایک خصوصیت قرآن کریم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں بتائی, اس کو آج کے درس کے شروع میں میں نے پڑھا. اصل موضوع یہ نہیں لیکن موضوع کو اور مختصر کرنے کے لیے دو چیزیں بھی آخر میں آ کے جمع ہو گئی, ایک چیز اور سورہ ہود کی آیت نمبر 87 یا شعیب. اب دیکھیں اس آیت کے دو پیغام اور دونوں پر آپ توجہ دیجیے گا. دوسرا پیغام تو اس وقت کا موضوع, پہلا پیغام تقریر کے آخری حصے کا موضوع, اسی تقریر کے آخری حصے کا موضوع بھی وہی, اور وہ یہ کہ قوم شعیب حضرت شعیب سے کہہ رہی ہے کہ یا شعیب اب فلاں کا کام ہو ان نت روکا ماں یابو تو آبا ہونا اور ان نف الا اموا لینا ماں نشا ہو ان نزاز علیم الرشید. آخری جملہ بھی طنز سے بھرا ہوا, یہ پورا جملہ جو آج قرآن کی آیت طنز تانا تعریف تصحیح مذائقہ خیز انداز, لیکن جس کا آخر ہے وہ آخری جملہ اے شعیب تم کو بہت ہی سمجھدار رشید خشت رکھنے والے عاقل تم ایسی بات کہہ رہے ہو کیا بات یا شعیب اے شعیب اب سلاد ہوگا تمہاری نماز کافر ہوگا کیا تمہاری نماز کا یہ مقصد یہ نماز کیا تمہیں یہ پیغام دیتی کہ ان نت رکا ماں یا خود آبا ہونا کہ ہم تمہاری نماز کی وجہ سے اپنے آبا و اجداد کی عبادت کو چھوڑ دو نہیں اپنے آبا و اجداد کے معبود کو چھوڑ دو. نماز خالی ایک عام عبادت نہیں کہ کوئی آدمی سوچے کہ نماز بھی پڑھوں اور بت پرستی بھی سب چلے گی, نماز بھی پڑھوں اور غیر خدا بھی چلے گی. نماز کا یہ اتنا واضح عملی فائدہ یا یہ کہیے کہ تبدیلی کہ جناب شعیب کی قوم کو نماز پر اعتراضی ہے, یہ کون سی عبادت تم لے کے آ رہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طور پہ پڑھیں تو ہمیں اپنے آبا و اجداد کے عقیدے کو سر کرنا پڑے گا. یہ تو آج کل ہمارے یہاں یہ چالاکی چلتی کہ نماز بھی ہو رہی ہے گانے بھی ہو رہے ہیں, نماز بھی ہو رہی ہے شراب بھی ہو رہی, نماز بھی ہو رہی ہے ڈانس کلب میں بھی جا رہے, لیکن قوم شعیب پتا ایک نمبر کا مال, ہمارے یہاں دو نمبر کا مال آ گیا. اور جو فرق اسی لیے آیا کہ وہاں براہ راست نبی کی نماز سامنے, نبی کی نماز کا ایک نمبر مال ہوگا نا, وہ تو جینیئر اسٹاکس ہے کہ جس سے وہ مال خرید رہے وہ تو صحیح معنوں میں مال دینے والا. یہی آپ فرق دیکھیے گا قرآن اور حدیث, اہل بیت اور رسول کی نماز کے بعد اس قسم کے سوالات لوگ کرتے ہیں. اس لیے کہ واپس ابو جہل نے بھی اسی قسم کی بات پیغمبر سے کی, اگرچہ وہ کلمے کے حوالے سے کی, لیکن بات یہی کہ چونکہ ایک نمبر کا کلمہ, ایک نمبر کا مال, ایک نمبر کی نماز یعنی صحیح اور خالص نماز, ہمارے پاس دو نمبر کا مال آ گیا, اسے نہ معاشرے کو اتنا اعتراض ہوتا, نہ ہم ہی کوئی تبدیلی محسوس کرتے, لیکن صحیح نماز, نبی کی نماز, یہ والی نماز, تو اس کا تو مطلب یہ کہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا پڑے جو صحیح نماز خود بخود یہ چیز ہو کے رہے. لیکن جو کہ یہ آج کا اصل موضوع نہیں, ورنہ اسی کو میں پھیلا سکتا ہوں, اور ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, جو آج ہمارے اعتبار نماز سے کوئی ربط ہی نہیں رکھتا. لیکن پہلا اعتراض پھر بھی ربط رکھتا کہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہو تو غیر خدا کو چھوڑنا پڑے, لیکن دوسرا اعتراض کہ اے شعیب یہ کون سی عبادت تم ہمارے معاشرے میں لے کے آ کر, یہ فتنہ و فساد کی کون سی چیز تم نے ہمارے درمیان رائج کر دی کہ اس کے نتیجے ہمیں اپنے اموال میں سے اپنا حق کے تصرف ترک کرنا پڑ رہا. اور ان نفل بھی اموال ماں نشا ہو, عربی کا سیوا ان شاء اللہ یشاء اللہ نشا ہو, کہ اے شعیب یہ کیسی نماز تم ہمارے بچوں کو یا نوجوانوں کو سکھا رہے, یہ کون سی نماز تم ہمارے معاشرے میں لا رہے, یہ کیسی تمہاری نماز کہ جس نے ہمارے اموال ہمارا حق ختم کر دیا, ان ما نشا ہو, جو ہم چاہیں وہ خود بھی نہیں کر سکتے. ایک نمبر کی نماز یہ ہوتی, اصلی نماز یہ ہوتی, یہ خالی نماز نہیں ہوتی. اس نماز کا فوری نتیجہ یہ نکلتا کہ آدمی کا مال اس کے اختیار سے باہر چلا جاتا. انکا حلیم الرشید, دیکھنے میں تو تم بڑے عقل مند اور سمجھدار نظر آتے ہو. کیوں موضوع یہ نہیں ہے کہ جناب شعیب کی قوم کا مزاج کیا تھا اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن اصلی نماز اس کا نام کہ جس کے فوراً بعد آدمی خالی رکوع اور سجدے تک محدود نہیں رہتا, ماں کی محبت بھی اس کے دل سے نکلتی, خالی محبت نہیں نکلتی, اختیار بھی ہاتھ سے چلا جاتا, پھر آدمی اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا. جو نہ اس میں آپ دو باتیں ذہن میں رکھیے, دوسرا تو میرا پیغام ہی ہے آج کے درس کے شروع, پہلا بھی آخر میں بات بنے. یہاں بھی ایک عجیب بات یہ کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو بہت ساری باتیں بتائیں, خاص طور پر ناگپور میں کمی یعنی کاروبار میں دھوکے سے روکا, مگر قوم نے جب مذاق اڑانا چاہا تو حملہ نماز سے کیا. زیادہ حضرت شعیب کا اعتراض اپنے قوم کی مالیات پر تھا, کاروبار میں تھا, اعتراض نماز کا کیا گیا. جو کہ یہ ایک عجیب مزاج ہے دنیا کے تمام بے دین لوگوں کہ جب کبھی وہ دین پہ اعتراض کرے سب سے پہلی چیز ان کو نماز نظر آئے. کوئی بھی آپ دین کی بات چھیڑی, کسی بھی حوالے سے بات کیجیے, کسی بھی معاشرے میں کپڑے کی بات کیجیے, پہلا اعتراض ہر ایک کا نماز پہ ہوتا, مذاق نماز سے شروع ہوتا. جیسا آپ اور تو اور اپنے ممبروں سے بھی اس قسم کے کچھ جملے سننے کے عادی ہوں گے, پہلا اعتراض نماز پر, کسی نے بات کپڑے کی اعتراض نماز پر, کسی نے بات کھانا حرام کرنے کی بات نماز پر, کسی نے بات واجبات کی اعتراض نماز پر, مذاق ہمیشہ نماز. کیوں دشمن جانتا چاہے یہ مذاق اڑانے والوں کو پتا نہ ہو, لیکن ان کے پیچھے تو کوئی اور ہے نا, وہ جانتا کہ سب سے مضبوط ڈیفینس لائن نماز, یہ ایک مرتبہ توڑ دی جائے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کوئی بھی دین کی بات چھڑی جائے, دشمن کا مذاق ہمیشہ نماز ہے, یہ ایک الگ موضوع. لیکن اصل بات یہ دو چیزیں آج پھر مل کر ٹھیک ہو گئی, اصل چیز ہے نماز, زکات و نماز. پچھلی تقریر کا خلاص, آج کی تقریر کا موضوع کہ زکات بھی نماز میں آ گئی. خود بخود مال کی محبت دل سے نکلے گی, خود بخود اپنے مال پر اپنا اختیار ختم ہو جائے گا. اپنا اختیار کسے کہتے, کسی کو کہتے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اپنا پیسہ شراب کے لیے استعمال کر, اس مولوی کو تو دے جو گھر بیٹھے ہے تو آرام کرتا ہے, سال کے آخر میں پیسے لینے آ جاتا, مگر یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ مال پر ہمارا اختیار چلے, کہ یہاں خرچ کریں گے شراب کی دکان میں خرچ کریں گے اور انڈیا میں خرچ نہ کریں گے, بتا رہے سال. لیکن جب اپنا اختیار اپنے مال میں سے نکل گئے تو کیا ہوگا کہ دل یہاں خرچ کرنے کو چاہتا ہے نہیں خرچ کر سکتے, وہاں خرچ کرنے کو نہیں چاہتا, پیسہ بڑی محنت سے جمع ہوتا اور اتنی محنت کا پیسہ جمع اور آپ نے دیکھا کہ گیا فلا عالم کے پاس اور اس نے اتفاق سے گاڑی خرید, ذہن تو کہے گا ہمارے ہی پیسے سے خریدی, چلے آپ ہی کے پیسے سے خرید, آپ کیا دل کہے گا کہ وہاں کیوں دو یہاں کیوں نہ, یہاں اپنا مزہ ہے وہاں خون کھول رہا, وہاں کی حالت دیکھ کے خون کھول رہا, مگر کب تک جب تک مال پہ اپنا اختیار. ادھر نماز شروع کی, یہ نفس قرآنی اگر اس پر صرف ایک اعتراض ہو سکتا, وہ اعتراض تقریر کے آخر میں خود کروں گا, لیکن وہ اعتراض اس لیے ختم ہے کہ حدیث نے اس کی تائید کر دی. اب یہ جملے ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گے, آخر میں سنیے گا پھر کیسے دوبارہ سنیے گا. اب جب اختیار ختم ہو گئے تو جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں بھی خرچ کرے, جہاں خون کھول رہا ہے لیکن خرچ وہیں پہ کرنا پڑے گا. اصلی نماز کس چیز کا نام, جو ناز ان دو میں بھی جمع کیجیے تو نماز. اور نماز کے حوالے سے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ لوگوں آج خود یہ سمجھ لیا ہے کہ جہاں اہل بیت کا نام آئے گا وہاں سے نماز ختم ہونا چاہیے, اور جو نماز کرتا ہے اس کا مطلب کہ اہل بیت کا نام مٹانا چاہتا. وہ دو چیزیں جو لازم و ملزوم, جس طریقے سے خدا کی صفات ثبوتیاں, خدا کی صفات ثبوتیاں کا خلاصہ کیا ہے, ایک جملے خلاصہ یہ کہ ان میں سے جو صفت بھی نہ پائی جائے وہ خدا نہیں, جس ذات میں ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا. صفات ثبوتیاں کی اصلی تعریف یہی کہ وہ صفات جن میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو پھر وہ خدا خدا نہیں, پھر ہم ڈھونڈیں گے صحیح خدا کو. نعوذ باللہ من ذلک, ایک بھی صفت کم ہو گئی اس کا مطلب یہ بھی دو نمبر کا مال. اصلی خدا جو صفات, اسی لیے لفظی ہے ثبوتیہ, وہ چیزیں جو خدا میں ثابت ہونا چاہیے, ایک بھی اس میں سے کم ہو گئی, مثلاً صادق نہ نکلا, مثلاً حل نہ نکلا, مثلاً عالم نہ نکلا, باقی ساری باتیں ایک چیز نہیں, اس کا مطلب یہ خدا نہیں. یہ صفات ثبوتیہ جیسی, اسی طرح سے نماز اہل بیت کی صفات ثبوتیہ میں سے, یعنی اہل بیت ہو نماز نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ ماحول دیکھیں ایسا ہی معاشرہ بنا کے رکھ دیا گیا کہ جس انداز کسی ایسے خدا کو مانا جائے, خدا ہو حی نہ ہو, خدا ہو مدرک نہ ہو, خدا ہو قدیم نہ ہو, کیونکہ صفات ثبوتیہ پر ہمارا معاشرہ ابھی اتنا رما نہیں. اس لیے یہ جملے بھی سمجھنے میں آپ کو زحمت ہو کہ اگر قدیم نہ ہو اور خدا ہو تو کیا خرابی, لیکن اگر یہ معاشرہ اس ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے جس میں ہم لوگ پلے بڑھے, اور علمیہ کی بات نہیں, مدارس کی بات نہیں, مثلاً مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کی تقریر سنا ہوا, تو یہ چیز فوراً سمجھتا جاتا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ خدا ہو اور قدیم نہ ہو, تو خدا نہ ہو. جس انداز سے خدا کے لیے اسی طرح سے نماز اہل بیت کی صفات ثبوتیہ, نہ اہل بیت ہو اور نماز نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہر وہ شخص اس جملے کا پہلے سے قائل ہو جس نے اہل بیت کی ولادت کے حوالے سے حدیثیں سنی, میں التزامت یعنی جان بوجھ کے یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی ولادت کی کوئی محفل ہو چاہے مختصر رہی, وہ جو واقعہ ہے وہ ضرور پڑھ لیا جائے, ہر سال نہیں لیکن سنا جائے. اسی وجہ سے ہر معصوم کے دنیا میں آنے کے بعد ہمیں اس کا پہلا عمل سجدہ نظر آتا, ہمیں ہی نہیں ان کی مادر گرامی کو. ایک جملہ واقعہ ولادت میں سے ہر ایک میں مشترک, یہ ماں کہتی ہے آنکھ کے سامنے پردہ دے, نور کا پردہ. اور یہ اتنا معتبر جملہ کہ جناب آمینہ سب سے پہلی خاتون تھی جنہوں نے یہ کہا, جناب نرجس خاتون آخری خاتون تھی جنہوں نے یہ کہا, جناب آمینہ کی زیارت میں یہ جملہ موجود کہ سلام ہو اس بیوی پر جن کی آنکھ کے سامنے نور کا پردہ آ گیا. باقی تو آپ زیارت کا ترجمہ پڑھ لیجئے. تو ماں تک یہ کہتی کہ نور کا پردہ ہٹتا ہے رشتے میں بیٹا نظر آتا. ماں نے اپنے بیٹے کی آواز پہلے سنی ہوتی, بہت سارے واقعات ایسے کہ شکم مادر سے بات چیت ہوتی لیکن آواز سنی ہوتی, لیکن ماں نے بھی بیٹے کی پہلی جھلک حالت نماز میں دیکھی ہوتی, امام سجدے کی حالت, یہ پہلی جھلک. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک طرح سے, اب صاحبان علم کی مجلس میں آتے ہیں اس لیے جملے کو ذرا سا محتاط بنانا, نماز ایک طرح سے اہل بیت کی صفات ثبوتیہ. اگر آپ دیکھیں بغیر کسی وجہ سے یہ ایسی ہی بحث کہ جیسے کوئی یہ بحث کرے کہ خدا اہم ہے کہ علم خدا اہم, خدا اہم ہے کہ قدیم ہونا اہم, خدا اہم ہے کہ مدرک ہونا اہم, حسین اہم ہے کہ نماز اہم, یہ اگر الگ الگ چیزیں ہوں تو یہ موازنہ ہوتا کہ یہ اہم کہ وہ اہم, لیکن جب یہ اسی کا جز, یہ اسی کا حصہ, اسی چیز سے مل کے ہی خدا بنتا, تو یہ بحث جانا ہی دے گا. ایک چیز کے ایک جز کو دوسرے جز سے ٹکرانا ہے. میں ذرا سی تقریر کو بوجھل بنانے جا رہا تو واپس آ جاؤں. اب ایک عجیب بات, نماز اور اہل بیت میں نہ کہیں جدائی ہے نہ کہیں ٹکراؤ, لیکن آپ دیکھیں وجہ میں ایک جملہ کہتے کہ نماز اصل میں سب سے طاقتور ہماری ڈیفنس لائن. تو کیا انگریزی کے الفاظ ہیں, مجھے تو انگریزی آتی ہی نہیں, جو تھوڑی بہت آتی تھی وہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ مجلس میں انگریزی نہ پڑھیں, لندن میں مجلس نہیں پڑھ رہے, خود دام القرآن میں مجلس پڑھ رہے ہیں. تو خیر اب یہ ہے وہ جو الفاظ آتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ایٹمی دھماکہ بھی کر لیا فلا معاہدے پہ دستخط کرنا, فلا معاہدے پہ دستخط کرنا, بحث ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا کہ ہماری صلاحیت ہم سے چھن جائے. اس معاہدے میں صلاحیت چھنے کے نہ چھنے, نماز وہی چیز کہ نماز ایک مرتبہ سامنے سے ہٹ گئی ہماری صلاحیت ایمان چھن جائے، سارا زور اس کا اس معاہدے پہ دستخط کر دو کہ نماز نہیں پڑھنا. کوئی اس کے پیچھے فکر ہے؟ شیطان گمراہ ہے، بے وقوف نہیں، جان بوجھ کے اس پہ اتنا زور دے رہا. اور یہی وجہ کہ جتنا شیطان کا اس پر زور، اتنا ہی اہل بیت رسالت کا اس کے برعکس اہمیت نماز پہ زور. اتفاق دیکھیے کہ ڈیڑھ مہینے کے کچھ دس خود بخود بغیر کسی سوچے سمجھے خیال نماز کے حوالے سے ہو. مولا پیدا ہوئے پہلا پیغام دنیا کے سامنے آنے کے بعد نماز کا دی. نجاتی ان مومنین کو دی کہ جو نماز میں خضوع و خشوع بھی کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں. بس دنیا سے جاتے جاتے بھی اتنے ملزم کو بیدار کی. تو اکثر میں دو جملے کہتا ہوں، بعض لوگ اب تک یہ جملے سمجھ نہیں پاتے، بعض لوگ اب تک اس کے فائل نہیں ہو پاتے، اور بعض لوگ اب تک ان جملوں کا مزہ لے رہے ہیں. ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا کہ اپنے ملزم کو بیدار کر کے پیغام دیا. یعنی وہ ہے جو اپنے فاضل کو بھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھ سکتا. گزاریے کہ ماننے والے ساتویں امام کا واقعہ آ گیا کہ امامت تو اس کا نام کہ بے زبان اور معصوم جانور کو بھی سجدے کے عالم میں لے آتی. گزاریے کہ اپنے ماننے والے کی یہ بغاوت برداشت کر، اپنے ماننے والے کی یہ سرکشی برداشت کر. اسی طریقے سے امام مظلوم کا ایک واقعہ، یہ واقعہ میں خاص طور پر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اول کراچی کے ہر طرف اس واقعے کا مزہ لینے والے لوگ ملیں گے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ تو سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ بن گئے. اس اعتبار کہ جیسے پولیس کا محکمہ، انکم ٹیکس کا محکمہ اور جتنے محکمے ہیں ان کی رشوت پھر بھی ایک حد تک قابل برداشت، نہ شرعی بات ہو رہی ہے نہ قانونی بات ہو رہی ہے، لیکن اینٹی کرپشن یا انتظام رشوت شکاری کا محکمہ تو اور زیادہ تکلیف سے بن جاتا. جو بھائی باقی محکموں کا کام کچھ اور ہے، انہوں نے یہ گناہ غلطی کی، تمہارا تو کام ہی اس پر چڑھتے ہو کار بھیجنا انتظام رشوت شکار، اب تم ہی اس میں پڑھ. اور اس کی مثالیں بنتی ہیں جو میں دیتا رہتا ہوں. صرف یاد دلانا تھا کہ یہ امام مظلوم کا واقعہ کس کیٹیگری میں آتا. مولا نے خانہ کعبہ کے باہر آ کر سورہ مومنون کی آیت پڑھ کے پیغام دیا، اپنی جگہ مکمل پیغام. ابن ملزم کو بیدار کرتے ہوئے مسجد کوفہ میں دوسرا پیغام دیا، مکمل پیغام. ساتویں امام نے اپنے بابا کے محضر میں آ کر بکری کو سجدہ کروا کے پیغام دیا، کھلے پیغام. مگر ان سارے پیغامات کے مقابلے حسین مظلوم کا یہ پیغام اس لیے زیادہ تکلیف کے بن گئے، جملوں کو غلط نہ سمجھ، کہ یہ پیغام جس مقصد کے لیے تھا اسی پیغام کو اٹھا کر بالکل اس کے برعکس استعمال کیا جا رہا. اسی سے وہ کیا پیغام وہ سنی. اور وہ یہ نانا نماز کے عالم میں ساری مسجد نماز پڑھ رہی اور حسین کھیلتے کھیلتے آئے پیغمبر کی پشت پہ سوار ہو. پیغمبر نے حسین کو خود سے نہ اتارا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے. پیغمبر نے نماز کو طول دیا بڑھایا بڑھایا، یہاں تک کہ سبحان رب العالم اب ہم نے ہی 60 یا 70 مرتبہ اختلاف کرے والے. لوگ پریشان ہو کہ یہ کتنا لمبا سجدہ کہتے ہیں. چنانچہ گھبرا کے کچھ لوگ سجدے سے سر اٹھا کے دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا. اور اس کے بعد خطابت کے جملے، یہ شاید کہیں قرآن تو نازل نہیں ہو رہا، تو دیکھا کہ قرآن ثابت تو نازل نہیں ہو رہا، قرآن ناظر یقیناً کچھ پہ رسالت پر. اب یہ ایک واقعہ، اس واقعے دور دور کوئی ایسا لفظ ہے، کوئی ایسا جملہ ہے، کوئی ایسا پیغام ہے کہ بس حسین اگر رسول کی پشت پہ سوار ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ نماز مت پڑھا کرو. ذرا ابھی کہیں سے یہ پیغام نکل رہا کہ حسین کا نانا کی نماز سجدے کے عالم میں پشت پہ آ کے بیٹھ جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز آ پڑی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز چھوڑی جا سکتی. جو لوگ کھل کے کہتے کہ نماز مت پڑھو اس کو چھوڑے، لیکن اتنا نہ کہیں تب بھی نتیجہ یہ نکالے کہ نماز کی وہ اہمیت ہے نہیں. جتنا یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نماز اتنا ہے، اس واقعے سے نتیجہ نہیں، اور کہیں سے نتیجہ لے کر آئے دوسری بات. مگر اس واقعے میں کہیں کوئی ربط ہے؟ آدمی جب کوئی بات سنے تو غور تو کرے. حسین کا نانا کی پشت پر آ کے بیٹھ گیا اور پیغمبر کا سجدے کو لمبا کر، یہ پیغام کہاں سے نکلا کہ نماز چھوڑی جا سکتی، نماز بیکار کی دے، نعوذ باللہ من ذلک، نماز کی اہمیت کم، نماز اتنی اہم نہیں ہے جتنا یہ لوگ تصور. کہاں کوئی وقت کوئی رشتہ دھرا سی بھی کوئی بات، یعنی منطقی زبان میں دلالت مطابقی تو چھوڑیے دلالت انتظامی بھی پڑ جاتی، لیکن نہیں. اسی واقعے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اب تک سنتا رہا کہ جہاں کہیں موجود حسین اور نماز آ گئے اور سامنے والا جو نماز کے مخالف ہے ذرا سا پھنس گیا تو آخر میں بس اسی کو دلیل بنا کے جوڑ دے یا اور کوئی دلیل ہو کہ نہ یہ تو دلیل ہے یہ دلیل کا یہ تو ہمارے حساب سے الٹی دلیل میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس واقعے کا اس موضوع سے تعلق نہیں میں کہتا ہوں گہرا تعلق ہے اس واقعے مگر یہ تو الٹی دلیل یہ تو کچھ اور چیز بتا رہی اس واقعے کو اگر نماز کے خلاف استعمال کیا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا کہ دیکھنے والی آنکھ اس سے بھی فرق پڑتا ہوں یہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ کہ جب مجنون سے پوچھا گیا ایسی کالی کلوٹی رہا کہ جسے دیکھ کے کھایا اور تم اس کے پیچھے دیوانے ہوئے تو کہا کہ تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو میری آنکھ سے دیکھو تو تمہیں کچھ اور نظر آئے گا وہ ایک الگ بات لیکن لیلا کی حد تک تو یہ چل جائے اسلام کے احکامات میں تو آنکھ ایک ہی آنکھ ہوتی اب ذرا دیکھیں میں اکثر دو مثالیں اس کے لیے پیش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص کسی واقعے پہ نگاہ ڈالتا یا کسی چیز کو ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق نتیجہ نکالتا جو ایک آدمی کا مزاج بن گیا میں عام طور پر اس کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں چاہے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ جس وقت میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک عام آدمی مجھے ایک عام آدمی کی طرح دیکھے لیکن جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے اور اگر کئی فیلڈ کے ماہر یہاں آ جائیں تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مثلا اگر کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جن کا نائی کا کام ہے یا کوئی بیوٹی پارلر چلاتے ہیں سر پہ پیر تک مجھے دیکھیں گے صرف میرے بال اور میری داڑھی ان کے سامنے ہو بال کس سے کٹوائے داڑھی کس سے بنوائی کوئی انالی نائی تھا اس نے مشین چلائی ہے کہ ایسی لگائی ہے کہ سنگین وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے دیکھیں اور اسی طریقے سے کوئی درزی آ کے بیٹھے اسے صرف میری شیروانی نظر آ رہی ہو فٹنگ صحیح ہے کہ نہیں ہے کس سے سلوائی ہے کیسا کپڑا ہے کیسی سلائی ہے اناڑی کے ہاتھ پھنس گئے کسی اس کی نگاہ میں صرف یہ ہو اور اگر میں جوتے پہن کے آتا ہوں پھر باقاعدہ یا سروس کمپنی میں کام کرنے والا ہوتا تو پوری تقریر میں اس کے جوتے ہی اس کی نگاہ میں ہوتے کہ یہ انہوں نے کون سا نمبر ہوگا کس طرح کا ہوگا ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا وہ اس کے اعتبار سے سامنے والے کو چیک کرتا لیکن یہ تین میں بھی چلتی ایک ایرانی اور ایک پاکستانی نجف سے مولا کے روزے کے شہر میں کھڑا یہ واقعہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں تفصیل میں گئے بغیر نام بھی آ سکتے ہیں لیکن ضرورت کیا ہے جبکہ میرا موضوع یہ نہیں دونوں نے ایک واقعہ دیکھا ایک کا مزاج عالم دشمنی تھا اس نے کہا لاحول ولا قوۃ یہ دیکھو ان امامہ پہننے والوں کو لفظ اور بھی توہین آمیز استعمال یہاں مولا کے شہر میں بھی انہوں نے اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنانا نہ چھوڑی اس لیے کہ نجف کے اندر زائرین جب جاتے تھے تو ایک منظر ان کو حیرت میں ڈالتا تھا وہ یہ کہ ایک شہر میں اور شہنشیوں میں ایک وقت میں یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے کئی نمازیں جماعت ہو رہی ہیں ایک جگہ ایک عالم نماز پڑھا رہے اسی وقت عین ممکن ہے کہ تھوڑے فاصلے پہ دوسرے عالم نماز پڑھا رہے ہیں اور پانچ منٹ یہ ختم ہوئی تیسرے عالم کھڑے ہو ایک وقت میں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس نمازیں ہوتی کبھی کبھار مخصوصیوں کے موقع اتنا رش ہو جاتا کہ دونوں نمازوں کی سفے مل جاتی وہ الگ الگ نمازیں جماعت سفے مل جاتی میرے جو کارنر والے آدمی ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں اس لیے کہ جس کے پیچھے اس نے نماز شروع کی وہ الحمد پڑھا رہا اور دوسرا آدمی رکو کر رہا اس طرح سے آدھا مجمع رکو میں ہے آدھا مجمع الحمد میں یہ کونے والا یہ خود کنفیوز ہو جاتا میں ادھر ہوں تو میں اٹھا ہوں یہ اکثر یہ واقعات دیکھ آتے ہیں لیکن اب یہ ایک منظر ایک وقت میں 25 جگہ نماز ہو رہی یہ منظر خانہ کعبہ یعنی مکے کے شہر میں بھی رہ چکا یہ تو اس حکومت نے آ کر بالجبر اس کو ختم کیا اور کہا ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے ورنہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیے غیر شیعہ حضرات کا سسٹم کتنا اچھا 1300 سال تک ان کا بھی سسٹم یہی کہ خانہ کعبہ کے شہر میں 4-5 نمازیں ہوتی اور باقاعدہ اس کے حق میں کتابیں انہوں نے لکھی جو کہ ہوتا یہ ہے کہ زمانہ بدلنے سے جب دوسروں کا طریقہ بدل جاتا ہے وہ وہی ہم پر اعتراض جوڑ دیتے جو 1300 سال تک ان کے بزرگ کر چکے ہیں اور اس کے حق میں کتابیں بھی لکھ چکے ہیں یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ غیروں کا تو اتنا اعتراض نہیں اپنوں کا اعتراض کہ جی مکے میں جائیں تو مزہ آ جاتا ہے ایک جماعت اور نجف میں جائیں تو 25 جماعتیں یہ مکے میں بھی 1350 سال تک بلکہ اتنا تو تصویروں میں بھی آپ کو ملے گا کہ حرم کے شہر میں 4 مسجدیں بنی جہاں آج ہم کباب کرتے ہیں 4 الگ الگ مسجدیں بنی ہیں جو کباب کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتی لیکن ایک آج جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے معلوم کہ اعتراض والا مزاج بھی ہمارے یہاں تو اب ایک ایرانی ایک پاکستانی دونوں کھڑے مومن ہیں دونوں 12 امام کو مانتے ہیں 4 معصومین کو مانتے ہیں ایک عقیدہ لیکن مزاج الگ الگ ایک مرتبہ پاکستانی نے دیکھا نہ ہولا والا کو, یہ مولویوں نے اپنے لڑائی جھگڑے یہاں بھی رکھو, یہ تو مولا کے روزے کا کرتا ہے, یہاں تو کم از کم آ کر ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لوں, دس عالم ہے تو دس جماعت ضرور پڑھائیں, کیونکہ یہ ذہن عالم دشمنی فیکٹری سے بن کے نکلا, اس دماغ میں کھوپڑی کے اندر جو پرزا فٹ کیا گیا, پاکستانی کا پرزا جو ہے وہ ایسی فیکٹری سے بنا ہے جو عالم دشمن, جو نہ کہ منظر دیکھتے ہی کوئی وجہ پوچھے بغیر, کوئی علت پوچھے بغیر, کوئی وجہ پوچھ رہے ہیں, کوئی سبب پوچھ رہے ہیں, کوئی مطلب جھٹ دے رہا, اور اسی وقت اس ایرانی نے اس نے بھی کسی سے نہیں پوچھا, اس نے بھی کسی سے جا کے مسئلہ اس کی وجہ دریافت نہیں, مگر دماغ کے اندر جو پرزا فٹ ہے وہ عالم دوستی والے کارخانے کا بنا, اس نے کہا یہ مسئلہ نہیں, نماز جماعت پڑھنے کا ثواب کم ہے پڑھانے کا ثواب زیادہ, ہر ایک کی خواہش کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے کم ثواب کیوں ملے, کس لیے ان میں سے ہر ایک نماز پڑھا رہا, اب اگر یہ چیز جہاد کے حوالے سے ہو تو ہماری سمجھ میں آ جائے, پتا چلے کہ دشمن کا بنا علاقہ تباہ کرنا, سینے پہ بم باندھ کے جانا پڑے گا مر جاؤ, دو آدمی جھگڑا کرے ایک کہے کہ میں جانا چاہتا ہوں ایک کہ میں جانا چاہتا ہوں, ہم کبھی نہ کہیں گے کہ اس لوجی کو, میدان جہاد میں بھی جھگڑا شروع ہو چکا, یہاں بھی دونوں ایک دوسرے کی بیان کریں گے شاباش ہے ان مجاہدین کو, یہ دیکھو مرنے جا رہے ہیں شہید ہونے جا رہے ہیں کتنا جھگڑا ہو رہا کہ کون پہلے شہید ہو اور کون بعد ہو, جیسے متوکل کے زمانے کے حالات پڑتے وہ کہتا تھا ایک کو زیارت کربلا کی اجازت دوں گا تو ایک کو قتل کروں, جھگڑا ہو جاتا, ہر ایک کہتا تھا مجھے قتل ہونا ہے تاکہ تمہیں اجازت ملے, فخر کے ساتھ یہ بات بیان کی جاتی, لیکن اس لیے کہ اس کا پرانی بات ہے اور اس لیے کہ اس نے عالموں کا نام نہیں, یہاں پر جو کہ عالم آ گئے وہی جذبہ, جس طرح میدان جنگ میں آ کر دو مجاہد جھگڑا کر ایک کہے پہلے میں مرنے جاؤں گا اس کا ثواب زیادہ زندہ رہنے کا ثواب کم, اور دوسرا کہے یہ ثواب مجھے لینا, میدان احد میں یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی, احد کی تاریخ آپ کو یاد ہو جب پیغمبر نے ہر گھرانے سے ایک آدمی مانگا تھا جان دینے والا, باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو گیا, باپ نے کہا میں جاؤں گا بیٹے نے کہا میں جاؤں گا, جہاں خاندان والے راضی ہو گئے ایک تو کیا راضی نہیں, باپ نے کہا دیکھو بیٹا تم میرے اتنے فرما بردار اطاعت گزار کہ میں تمہاری مثال دیتا تھا دنیا کے ساتھ اور آج تم میری نافرمانی برابر, کہا بابا ہر جگہ مجھ سے اطاعت کی توقع کیجیے لیکن یہ موقع جہاں جنت مل رہی ہے جہاں خدا کی رضا مندی مل رہی ہے اس میں تو میں خود غرض, اس جگہ لفظ خود غرض چلے جیسے مولا میدان خندق امر اتنے عبدالمت کو مارنے جانا, اسے نے کہا اللہ کے رسول کیسے غرور کے ساتھ جا رہے, یہ چال جو مجاہد کی چال ہوتی اس میں غرور اللہ کو پسند, اسی طرح سے جب یہ سامنے والے دشمن کو بھی پتا چلے کہ آنے والا کتنے اعتماد سے آ رہا, دشمن منافقین نے کہا تکبر کے انداز میں جا رہا ہے غرور, اور پیغمبر نے کہا مجاہد کی غرور والی چال, چال مانے چلنا وہ مکر و فریب والی نہیں, یہ چال اللہ کو پسند, تو اب وہاں باپ بیٹے میں جھگڑو یہاں تک کہ فرا ڈالا سماج کی وجہ, لیکن نماز جماعت میں اگر دو عالم کہیں کہیں کہ آپ نماز پڑھائی آگے میں نماز پڑھاتا ہوں پیچھے, آپ بھی ثواب لیجیے میں بھی ثواب لوں, باقی ہر جگہ لوگ اس کو سراہیں, جو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا طے کیا کیا گیا کہ پہلے تم یہ چیز استعمال کرو پھر تم, آپ کہیں گے واہ کتنے عقل مند بھائی تیار ہو گئے, مثلا باپ مارا گاڑی ایک کی جھگڑا ہو گیا طے ہوا کہ آدھا دن ایک بھائی لے جائے آدھا دن ایک بھائی, سب تعریفیں ہوں میدان جہاد میں تعریفیں ہوں گاڑی کی تقسیم پہ تعریفیں ہوں, آگے مگر دو نماز میں جماعت پڑھائے باہر کوئی کوئی ایسا مم کا دھماکہ ہو گیا, کوئی اسلام میں اتنا بڑا کفر آ گیا, اسلام میں اتنی بڑی خرابی آ گئی کہ آج تک کبھی ایسی, لیکن یہ جو مزاج کی وجہ, دیکھیے وہی جذبہ دنیاوی معاملات ایک چیز پہ جھگڑا ہو ہم طے کر لیں آدھا تم آدھا تو سب راضی ہو جائے, دینی معاملات میں میدان جنگ میں جھگڑا ہو طے کر لیں خورا ڈالو سب راضی ہو جائے, اور اگر دو کی ضرورت پڑ جائے تو لوگ کہیں گے بھائی تم دونوں ہی چلے جاؤ جھگڑا کس بات کا, لیکن نماز جمع جو ایک وقت میں دو جگہ ہو سکتی پہلے فلور پر بھی اور دوسرے فلور پہ کیا شریعت کو اعتراض, شریعت اس میں کہہ کے دونوں نمازیوں دونوں امام کا ثواب ڈبل ہو گئے, مگر نہیں ہم اپنے مزاج سے دیکھیں گے ایرانی نے اپنے مزاج سے دیکھا, ہر ایرانی عالم دوست نہیں اور ہر پاکستانی عالم دشمن نہیں, یہ تو اتفاقاً ایک واقعہ ایسا بن گیا تھا تو کیا بات ہوئی دیکھنے کا انداز کیا, چنانچہ یہ واقعہ حسین نانا کی پشت پہ سوار ہو, اب دیکھنے کے انداز سے فرق, زیادہ ہم نماز دشمن بن کے دیکھ رہے تو زبردستی نتیجہ نکالیں گے چاہے یہاں نکل بھی نہ رہا ہو, اور اگر نماز دوست بن کے دیکھ رہے تو ہم الٹا نتیجہ نکالیں, آپ نے وہ نتیجہ بھی سنا ہے یہ نتیجہ بھی سنیے, فیصلہ آپ خود کیجیے گا, جا میں ایک بات عرض کر کہ ہر جگہ یہ واقعہ پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آتا, یہاں ایک اعتماد ہے کہ شاید آپ کو مزہ آ جائے شاید آپ کو بھی نہ آ جائے, لیکن میرا کام مزہ دلانا نہیں ہے پیغام مکمل کرنا, یہ آخری بات, میں تو اس واقعے سے ایک استعمال کرتا ہوں کہ جس سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے کہ دیکھو نماز کیا حیثیت رکھتی, وہاں کوئی حیثیت کا مسئلہ ہی نہیں, دیکھیے جو نتیجہ نکالتے پھر بھی مان لیا جائے. اگر پیغمبر نماز توڑ دے وہ ٹائم کچھ پر آ گئے, پیغمبر کھڑے ہو جاتے سجدے سے کہتے نماز پڑھا ٹوٹ گئے, جاؤ تھوڑی دیر بعد آ کے نماز پڑھنا, ابھی میرا حسین آ گیا ہے نماز توڑی جا رہی, تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو, جیسے نماز ایک عبادت ہے خطبہ دینا بھی ایک عبادت ہے. پیغمبر خطبہ ممبر پہ دے رہے تھے حسین کا پاؤں گل جا, پیغمبر نے خطبہ توڑا دوڑ کے گئے اٹھا کے لا خطبہ ٹوٹ گئے. عبادتیں حسین کی وجہ سے ٹوٹ سکتی ہیں, اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے, بلکہ یہ تو ہمارا عقیدہ. مگر اس واقعے سے نتیجہ نکل, یا تو رسول نماز توڑ دے یا توڑ نہ دیتے کم از کم روک دیتے. یعنی ابھی تک پیغمبر نے دو رکعت نماز پڑھی, اب روک دے, جب حسین اتر کے جاتے سب دو رکعت پڑھتے. مگر رسول نے نہ نماز توڑی ہے نہ روکی, نماز کو جاری رکھا, نماز چل رہی. کیا ہوا کیا, آپ سنیے کیا ہوا. نماز رسول عام دنوں میں بطور مثال پانچ منٹ کی پڑھتے, ڈھائی منٹ میں دو رکعت ہے, ڈھائی منٹ میں دو رکعت, دو رکعتوں کے بعد حسین آ گئے رسول نماز روک دے. تو کیا ہوتا, جیسے کہیں پر آپ کام کر رہے ہیں بیچ میں بھیتر روکنا پڑو, ڈھائی منٹ کے بعد نماز روک دی, حسین بے شک آدھا گھنٹہ نانا کی پوچھ پہ رہے, پھر اتر کے جائیں پھر رسول نماز شروع کر دی, جو ایک مرتبہ پھر بھیتر کھول دی. تو ڈھائی منٹ پہلے ڈھائی منٹ بعد میں پانچ منٹ کی نماز پڑھتے, پانچ ہی منٹ کی نماز روکی. مگر رسول نے نہ نماز توڑی نہ نماز روکی. رسول نے کیا کیا, جتنی دیر تک حسین پوچھ پر رہے نماز کو جاری ضرور رکھا. اس کا مطلب کیا ہو کہ عام حالت میں اگر حسین نہ آئے تو رسول پانچ منٹ کی نماز پڑھتے, اور جہاں پر حسین آ جائے وہاں پہ پانچ منٹ کی نماز پندرہ منٹ کی نماز بن جایا کرتی. روک دیتے تو ٹھیک تھا کہ جتنی نماز ہمیشہ ہوتی ہے اتنی آدمی ہو, توڑ دیتے تب تو بات نہ روکا نہ توڑا نماز کو بڑھایا. پانچ منٹ کی نماز, عام نماز, حسین کے آنے سے نماز ڈبل ہو جاتی, حسین کے آنے سے نماز سے گنا ہو جاتی. حسین بتا رہے کہ جب تک میں نہ آیا نمازیں کم ہیں, میں نہ آیا نمازیں مختصر ہیں, جہاں میں آ گیا وہاں پہ نماز لمبی بھی ہوگی, مصلے پہ تمہارا قیام بھی بڑھے گا, اللہ کے سجدے بھی طولانی ہونے لگیں گے. یہ روایت کا جملہ بھی ہے, حسین کی ولادت سے نماز ڈبل ہو گئی عام نماز کی, لیکن وہ روایت پڑھنا نہیں جا رہا. تو میں تو اس واقعے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جہاں حسین پہنچ جائیں وہاں پہ نماز کم نہیں ہوتی ہے, ختم نہیں ہوتی ہے, حقیر نہیں ہوتی ہے, نماز بڑھ جاتی ہے. کم سے کم دو گنا ہوگی, لیکن دو گنا بھی میں نے ایسے ہی کہہ دیا. ستر مرتبہ سبحان رب العالی پڑھ کے دیکھیے, عام نماز پانچ منٹ کی ہے, اب آپ کی نماز میں پندرہ منٹ لگیں گے. حسین نماز بڑھانے والے کا نام ہے, حسین نماز میں اضافہ کرنے والے کا نام ہے. تو کیا کہنا ہے اس حسین کا, کہ اگر کھیلتا ہوا ہے تو نماز کو بڑھا دے, اور جہاد کرتا ہوا جائے تو نماز کو بچا لے. مگر جس کا کھیل نماز کو بڑھاتا اور جس کا جہاد نماز کو بچاتا, اس کا ماننے والا اگر کہے تو بھائی نماز میں کیا رکھتا. جہاں جہاں حسین آ جائے, اب اگر ہمارا عقیدہ ہے ہمارے گھر میں حسین, اب اگر ہمارا عقیدہ ہے ہمارے دل میں حسین, اب اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری خواتین کے شکم میں موجود بچے کے پاس بھی حسین, تو جہاں حسین ہوگا, حسین کی ایک شناخت اور علامت یہ ہے کہ وہاں نمازیں پڑھتی نظر آئیں گی, وہاں عام نمازوں کے مقابلے میں اضافہ ہوگا. یہی وجہ کہ تاریخ میں یہ موجود کہ حسین کے زمانے حسین کے شیعوں کی پہچان یہ ہوتی کہ کون جلدی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے, کون نماز دیر سے پڑھتا. تاریخ تبری کا جملہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ جب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنا, اور اس نے جہاد کو پتا نہیں چل پا رہا کہ مسلم کہاں, تو اپنے غلام سے کہا کہ شیعہ کو پکڑ گیا, شیعہ سارے تفیے میں, آخر ایک شیعہ پکڑا گیا اپنی نماز کی وجہ سے. اس نے ریاض نے بھی پوچھا کہ اے میرے غلام تم نے کیسے پہچانا کہ یہ شیعہ, کل میں کوفے کی مسجد میں بیٹھا ساری رات بیٹھا, میں دیکھتا رہا کہ سب سے زیادہ نماز کون پڑھ رہا, پتا چلا اس نے سب سے زیادہ نماز پڑھی ہے. مجھے یقینا یہی یہ حسین والا ہی ہو, اور وہ نکلا حسین کا شیعہ. یعنی خالی فرضی بات نہیں, خالی مثالی بات نہیں, مسلم ابن عقیل کی گرفتاری, یعنی مسلم حالی کے گھر میں ہے, یہ پتا کیسے چلا شیعہ کی وجہ, شیعہ قتل میں کیسے آیا اپنی نماز کی وجہ, اس لیے کہ شناخت یہ تھی. تو خیر ابھی تو کہنے کو بہت ہے, ابھی تو مجھے جوش آیا تھا, ابھی تو بات شروع ہوئی تھی, لیکن وقت پورا ہو گیا. سر میرا جب وقت پورا ہوگا تو سارے موضوعات نامکمل رہ جائیں گے, لیکن درس کا وقت پورا ہو گیا, بات یاد رکھ گئی جو کہ تین شامات. اب دیکھیے آج میں دو جملے کہہ رہا ہوں, ایک تقریر کا آخری جملہ ہے, دوسرا جملہ مسائل کا پہلا جملہ. نہیں, ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں, یہی جملہ تقریر کا آخری بنے گا, یہی مسائل کا پہلا بنے گا. وہ کیا, وہ یہ کہ گزشتہ ہفتے میں بھی میں نے اس واقعے کو کئی جگہ کھلا سن کے آیا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کھلا، لیکن جہاں موقع تھا وہاں میں نے پھر اپنا فریضہ ہم نے بالمعروف ادا کیا، لیکن ایک یہ سبب تھا آج کے در ولادت حسین کا سلسلہ چل رہا، اور حسین اور نماز کو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں، اور یہ نتیجہ لوگ نکال رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اسی وقت ایک جملہ اور ایسا سنا کہ دل بھرا ہوا، بھڑاس نکالنا چاہتا ہوں. کس کے سامنے بھڑاس نکال؟ آپ لوگ موجود جو نہ کہ آپ کے سامنے ہی بھڑاس نکل رہی. ایک جملہ وہ سنا، وہ ممبروں سے سنا، محافل میں سنا، کھلے اجتماعات میں سنا، ساری زندگی تو سنا ہی سنا، اس ہفتے کئی دفعہ سن لی. اور پھر بات کیسے لائبریریوں کو اسی کے کیسے بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے سنا، اس سے یہاں مطلب مقرر ہے. دوسرا جملہ سن لیجیے، یہ ملتا جلتا ہے اس کے جائے گا جملہ مسائل کی طرف. یہ واقعہ میں نے یہ چیز ابھی کہیں اور کسی اور طرح سے بھی کہی تھی، لیکن ابھی تک دل جو ہے وہ اس میں تسلی نہیں. وہ یہ کہ نوجوانوں کا ایک گروہ آیا کہ ہمیں 15 شعبان کے حوالے سے کچھ تبلیغ کرنا. آج کل تو یہ چیز امر بالمعروف جو میرے 2 طرف ہوا کچھ کھیل کا بھی لوگوں نے بنا لیا. اچھا خیر کریں آپ تبلیغ، کہا کہ یہ جو اڑیلے ڈالے جاتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کچھ پہلا پوسٹر پمپلیٹ ایسی کوئی بات کر رہے ہیں. تبلیغ کا بہترین موقع ہے، بنا بنایا مجمع ہوتا اور زیادہ تر عام سا مجمع ہوتا، کوئی خاص مذہبی نہیں. چنانچہ یہ ہم نے کچھ پوسٹر تیار کیا ہے، اس کو آپ تصدیق کر دیں. اب اس جملے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ نیچے آپ سائن کر دیں تصدیق اور صرف تو کیا کرانا ہے، ہم نے جو کیا ہم تو خود معصوم نہ تھے، صحیح معصوم جیسے ہیں، غلطی تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک فارمیلٹی کہ نہ کسی کے سائن ہونے چاہیے. اچھا اس کے اندر ایک بینر تھا، بینر تھا، اور وہ بینر یہ تھا کہ وہ تمام عورتیں جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں ان کے سر مونڈ کے ان کو گنجا کر دو. اچھا ایک پورا بینر. اب ویسے جوش کے اندر بات کہہ جانا الگ، لیکن اسے ٹھیک اپنی جگہ یہ بھی صحیح، لیکن میں نے کہا یہ تو بہت الگ، یہ کون سا حکم؟ تورات کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تورات کتاب. صاحب انہوں نے تو تورات صرف سنا ہی سنا تھا، ایک ہی تک نہیں تھی، یہ بھی پتا نہیں تھی کہ تورات کیسے ہوتا ہے، پھر سور سے ہوتا، نام سنا تھا. لیکن بعض ہمارے علماء کی کتابوں میں شاید کہ ارشاد قلوب دہلوی کی حدیث، یہ جملہ ہے کہ تورات میں حضرت موسیٰ پر وحی آئے، یہ موسیٰ اپنی قوم کی عورتوں کو بتا دو کہ جو بغیر بال چھپائے گھر سے باہر نکلے اس کو گنجا کر دو. تورات میں یہ ہے اور ہے حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں اس کے حوالے سے ایک سوال پیدا ہوا. اب یہ مسائل کا وقت شروع ہو گیا، اگر کہ آپ کے لیے تو یہ مسائل نہیں ہوئی، تقریر ہی چل رہی، لیکن یہ بھی مسائل کا حصہ. اب اس کے حوالے سے دو بات، یہ تورات میں تھا اور اسی لیے جو اب تک تورات کو مانتے ہیں ان کے یہاں یہ حکم موجود ہے. یہودی عورتیں، ان کے اب تک یہ حکم ہے کہ اپنے بال چھپانا. اب تک یعنی پوری دنیا میں 2 ہی قومیں مجھے ایسی ملی جہاں بال چھپانے کا مسئلہ ہے، ایک ہمارے یہاں، ایک یہودیوں کے. کیونکہ یہودی دنیا کے ان 2 مذاہب میں سے ایک جن کے یہاں تبلیغ ممنوع، ان کے یہاں یہ حکم ہی نہیں ہے کہ کسی غیر یہودی کو یہودی بنا. ان کے یہاں یہودی بائی برتھ ہوگا، جو پیدائش میں یہودی ہے تو یہودی بن نہیں سکتے، اس لیے وہ اپنا دین پھیلاتے بھی نہیں، انہیں کوئی دلچسپی نہیں، ایک بھارتی مذہب ایک یہودی مذہب. لیکن یہ مسئلہ ان کے یہاں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے جب میں ایام عزا کے اختتام پر باہر سے یہاں آیا تھا تو اس وقت اپنے ساتھ بھی ایک مسئلہ بھی لے کے آیا، ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی تھی بی بی سی پر، یہودیوں کا انداز رہائی کس طرح وہ رہتے ہیں. اس میں یہ مسئلہ بھی کہ یہودیوں نے کہا ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ آج کل لاپرواہ نوجوان پیدا ہو گئے ہیں جو دین بین کو نہیں مانتے، لیکن مسئلہ یہی تو پوچھا گیا تھا کہ پھر مسلمان عورتوں کا حجاب تو نظر آ جاتا، بلکہ ساری دنیا ہماری عورت کی پہچان بھی یہی، اور ساری دنیا ہماری عورت کے سر سے چادر اتارنے کی مہم بھی جاری. تو آپ کے یہاں تو کوئی پہچان نہیں، جتنی فلم ایکٹریسز ہیں، جتنی گلوکار ہیں، اکثریت یہودی. مسلمان بادشاہوں کے حرم میں آج جہاں جہاں بادشاہ کے اکثر بیویوں کی یہودی، اور وہ اسی انداز سے جاتے ہیں، کوئی حجاب پہن کے نہیں جاتے. تو کہا کہ ہمارے بال چھپانے کا حکم، یہ پابندی نہیں ہے کہ کیسے چھپا. تو اکثر ہماری عورتیں، یہ ان کا جملہ، اکثر ہماری عورتیں اپنے بالوں پر مصنوعی بال پہنتی ہیں. پاکستان کی وجہ تو پہچان میں آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے وکٹری دی، لیکن اب تو یہ ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی اور اب تو اس سے بھی ترقی ہو گئی. فقہی کا مسئلہ ختم, دوسرے طریقے ہیں جس میں پھر وہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وضو صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا, غسل صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا. حج کے دوران رگ اتارنا حرام ہے مردوں کے لیے, یہ بات بھی کئی دفعہ آ چکی, اس لیے کہ مرد کے لیے سر پہ کوئی چیز پہننا بھی حرام, حتیٰ یہ کہ اپنا سوٹکیس رکھنا بھی حرام. تو وہاں رگ اتاری جاتی ہے, وہاں پہ پتا چلتا کہ کتنا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کسی آدمی کے لیے اپنی رگ اتارنا. اسے آپ احرام اتروا لیجیے, اوپر نیچے سارا احرام اتار دے گا, رگ نہیں اتارتا. اس پہ بھی بحث ہوئی, بتاتا اس لیے نہیں ہو کہ بہرحال یہ تو مومن کا راز ہے کہ کون ایسے لوگ, لیکن جب رگ بھی تھی, اب تو کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی, لیکن جب تک وگ بھی پیدے ہوا اس انداز کی ہماری عورتیں وگ پر تھی بال کے بالوں سے, جس کی وجہ جس بالوں کو آپ دیکھتے وہ ان کے بال ہی نہیں ہوتے, ان کے بال اس کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے. تو یہ پتا چلا کہ ان کے یہاں بھی یہ مسئلہ. اب ایک سوال, اگر یہ مسئلہ سن کے کوئی پاکستانی عورت کہے کہ واہ یہ تو بہت اچھی بات یہودیوں نے ہم کو سکھا دی, کیا اس طریقے سے ہمارے یہاں بھی حجاب چل جائے؟ جو ہمارے مراجع قبل احترام یہ فرماتے بالوں کا چھپانا واجب, مگر کوئی خاص طریقہ اسلام نے نہیں بتایا. اسی وجہ سے کہیں شکل قوم کا برقع بھی حجاب ہوتا اور کہیں پہ بہترین اسکارف بھی, تو یورپ کی عورتیں ویسے ہی سوشل اسٹیٹس کے طور پہ پہنتے, ایک سمبل ہے وہ بھی حجاب میں آ جاتا. تو آخر جب یہ رعایت کی گئی کہ برقع بھی چل جائے, چادر بھی چل جائے, دوپٹہ بھی چل جائے, شٹل کاک بھی چل جائے, اسکارف بھی چل جائے, لائٹ بند کرنا بھی چل جائے, فرق کیجیے کہ عورت کہیں بیٹھی ہے کوئی چیز نہیں ہے, حجاب کی نامیرا فرد آ گیا, اگر بجلی بند کر سکتے یہ بھی حجاب. تو اب اس کے اندر یہ طریقہ چلے گا کہ نہیں چلے گا, یہ سوال آ جاتا. اور اس کا جواب پھر وہی ہے کہ جی ہاں اور جی نہیں. یہ تو صحیح ہے کہ مہاراج حجاب کے لیے کوئی خاص چیز نہیں بتائی کیونکہ قرآن نے نہیں بتایا, مگر یہ ضرور کہا کہ جس چیز سے چاہے حجاب کرو, اس میں تین چار شرطیں ہونی چاہیے, جن میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ خود اپیلنگ نہ ہو, اٹریکٹو نہ ہو, وہ خود جالب نظر نہ ہو. ایسی چیز سے حجاب نہ کرنا کہ وہ چیز لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچے. چنانچہ بال چونکہ ایک ایسی ہی چیز, اور اگر ایسی چیز نہ ہو تو جن کے بال کم ہے یا گر رہے ہیں وہ اتنے دیوانے اور پاگل نہ ہوتے بالوں کو اگانے, بالوں کو دوبارہ لگانے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بال میں ایک اپیل ہے, ایک کشش ہے, ایک اٹریکشن ہے. چنانچہ یہ بال نہیں چلے, ورنہ بنیادی اعتبار سے نقطہ اپنی جگہ صحیح جو یہودیوں کی فقہ میں آتی موجود, کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں یہ ہوگا, ورنہ ان کی عورتوں کو گنجا کیا جائے. اچھا ایک بات اور سن لیجیے ہاتھ سے ہاتھ, اب تقریر و مسائل و مسائل اور یہ معروضات اتنے کھچ پچ ہو گئے کہ آپ خود آخر میں کہیں گے کہ کچھ مسئلے آئے کہ نہیں آئے, لیکن آتے جا رہے ہیں. ایک معروضہ اور سن لیجیے, تورات میں تبدیلیاں کی گئی, تحریف ہے تورات مانی ہوئی چیز, مگر یاد رکھیے کہ ابھی تک تورات میں تحریف چل رہی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ اس وقت بدل دی یا پانچ سو سال پہلے بدل دی گئی ہو, نہیں, ابھی اس وقت ہمارے مسلمان نوجوان بڑے مزے لے لے کے یہودیوں اور عیسائیوں سے ایک بحث کرتے, اور وہ یہ کہ اس وقت اسی سال, اس سال تو نہیں, اس عشرے, انگریزی میں غالباً اسے ڈبیٹ کہتے ہیں, اس عشرے 90s تورات کا جو نیا ایڈیشن چھپا اس میں سے یہ آیتیں نکال دی گئی, وہ بھی اس کو آیت کہتے ہیں, عورت کے حجاب کی آیتیں نکال دی گئی. ابھی اسی 10 سال کے اندر صرف امریکہ کے ایک چرچ میں وہی پرانی تورات چھاپی. ہاتھ کے ہاتھ اسی سال کی بات ہے, یہ کوئی 15ویں یا 16ویں یا 18ویں صدی کی بات نہیں. چنانچہ مزے لے لیں, یورپ اور امریکہ اور افریقہ جہاں جتنے بھی اپنے مسجد امام پڑے سب کے نوٹس بورڈ پہ دونوں کی فوٹو کاپیاں لگائی گئی. دیکھیے آج یہ ہو رہا ہے, آج تو اندازہ کیا جا سکتا کہ 100 سال پہلے 200 سال پہلے تو کیا کچھ نہ کیا گیا ہو. یہ کام مسلمانوں کے بعد فرقے بھی اپنی حدیث کی کتاب میں کر رہے ہیں, ایک ہی حدیث کی کتاب لاہور کی چھپی ملی جی اور قاہرہ کی آپ کو فرق ملے, اور یہ اس وقت بھی یورپ میں چل رہا جب حجاب کا مسئلہ اتنا کھڑا ہو گیا. تو اب ان کو فکر ہو کہ اگر مسلمانوں نے تورات سے حجاب نکال کے دکھا دی تو ہم کیا کریں. خیر ان کے پاس کرنے ورنے کی کوئی چیز ہی نہیں. پچھلی تقریب حضرت عیسیٰ علیہ کے گناہ کے کفارے میں سولی پہ چڑھ, مگر ایک دلیل تو بن جاتی نا مسلمانوں کے پاس. یہ اس بات میں نے اس لیے کہہ دی, خالی مسئلے ہی نہیں سننا ہے, حالات دنیا سے بھی آگاہی کرنا, مگر اب آئیے اصل مسئلہ. ایک مسئلہ تو اس میں آ گیا, ایک مسئلہ اور. اب وہ صاحب یہ اقرار کر رہے کہ تورات میں لکھا, اور اس وقت وہ اقرار کر رہے اتنی صاحب, اس وقت بھی ایک دورات دنیا میں ایسی چھپی تھی. ویسے تو ہمارے پاس پاکستان میں زیادہ پرانی دورات ہیں 80s اور 70s کی, اس میں تو آئیے جملہ. لیکن سوال یہ سے ایک مسئلہ شرعی پر کہ اگر قرآن اور احادیث کچھ ایسے احکامات آ جائیں جو 100% یقین ہے کہ اللہ کا حکم, حضرت یوسف پر, حضرت موسیٰ پر, حضرت عیسیٰ پر, حضرت داؤد پر, تو کیا اس کے لیے اس کے حوالے سے ہم پر بھی کوئی ذمہ داری؟ ان کا یہ کہنا کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ کے قوم کے لیے یہ حکم دیا تو خدا تو وہی خدا, جس کا مطلب یہ کہ ہر عورت کو گنجا کیا جائے. جس سے ایک مسئلہ یہ بنا کہ جب پیغمبر اپنی شریعت لے کے آئے, اس شریعت میں جو باتیں نہیں ہے, میں بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں, ناقص و ناتمام کے معنوں میں, جن چیزوں کی وضاحت نہیں, اس کے لیے ہمارے علماء اجتہاد کرتے ہیں حدیثوں سے. مگر اجتہاد سے پہلے اگر ہم کو یہ مل جائے کہ حضرت موسیٰ یا عیسیٰ پر خدا نے یہ حکم نازل کیا تھا, تو کیا ہم اس کو لے کے آئیں گے اپنی شریعت؟ یہاں پر ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے عیسیٰ اور ہمارے رسول. حضرت عیسیٰ کی شریعت کا قانون یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ انجیل لے کر آئے, جو حکم انجیل میں ہے اس کو مانا جائے, جو انجیل میں نہیں ہے تو انجیل سے پہلے والی تورات وہاں سے وہ حکم لایا جائے, جو کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یا بنی اسرائیل انی مصدق لما بین یدی, میں پرانی شریعت منسوخ کرنے نہیں آیا, میں تصدیق کرنے آیا ہوں تورات اور زبور. اصل کتاب وہی تورات, انجیل ترمیم, جیسے 15th بل اور 16th بل اور 18th بل ہوتا, اور امریکہ کے آئین کا پہلی فرسٹ امینڈمنٹ جس کے اندر ہر ایک کو آزادی دی گئی, بہت مشہور ہے امریکہ کی پہلی ترمیم, تو محاورہ ہے ہماری اردو زبان کا, یہ پہلی ترمیم جس میں ہر آدمی کو مذہب, نظریہ, زبان, رقص, اس سے آزادی دی گئی. تو اب انجیل ترمیم کہا کہ یہ تورات کو ختم کر کے نہیں آئے, تورات ہے جیسے جہاں جہاں انجیل میں حکم آیا اس سے وہ بدل دو, باقی بھری تورات. پیغمبر کی شریعت برس, پیغمبر کی شریعت پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے آئی. حضرت عیسیٰ کا کام تھا جو بلڈنگ حضرت موسیٰ کھڑی کر کے گئے, یہ اتنے عرصے میں جہاں کہیں سے بوسیدہ ہو گئی ہے, فقط اس کے اندر اس کی اصلاح کر, اس کو رینوویٹ کر. اور پیغمبر نے جو شریعت پیش کی وہ اس طرح نہیں, پہلے جو پرانے انبیاء شریعت بنا کے گئے, پہلے اس بلڈنگ کو گرایا گیا, ہموار کیا گیا میدان کو, پھر نئی بلڈنگیں بنائی. جیسے آپ کے پہلے کارآدر میں جب میں آتا ہوں تو کبھی کبھار 5 منٹ کی دیر اس لیے ہوتی, راستے کی کوئی پرانی بلڈنگ گرائی جا رہی ہے, مکمل گراؤنڈ لیول پلیس لیول پھر نہیں بنائی جائے گی. یہ ایک بنیادی مسئلہ, اس سے ایک اصول ہمارے سامنے آیا کہ جو جو حکم شریعت میں نہیں بھی آیا, یا جب پیغمبر تھے اور احکامات کچھ آ رہے تھے کچھ نہیں آئے, اس میں بھی ہم نہ تورات کو دیکھیں گے نہ ثبوت, جب تک پیغمبر آ کر کسی حکم کی تصدیق نہ کرے. تو فرق ہو گیا, عیسیٰ تورات کے جس حکم کو منسوخ کریں گے وہ منسوخ ہو جائے, جس کے بارے میں چپ رہیں گے وہ ایز اٹ از مانا جائے, پیغمبر تورات کے جس حکم کے بارے میں چپ رہیں گے وہ منسوخ سمجھا جائے, اور جس کی تصدیق کریں گے صرف وہی مانا جائے. جیسے حضرت ابراہیم کے حج کی تصدیق کی تو وہ حج آ گئے. عیسیٰ کی خاموشی کا مطلب ہے پرانا حکم صحیح, محمد کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ پرانا حکم باطل. یہ اس لیے بنیادی فرق کہ آج کل ہمارے یہاں جو کتابیں چھپ رہی ہیں اس میں ماقبل کے انبیاء کے حالات بہت آتے ہیں, بلکہ اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ آپ پرانے انبیاء کے حالات کم بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر فقہی پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں. مثلاً ہم نے کوئی واقعہ بیان کیا پرانے نبی کو اپنے حکم خدا میں, چلے اسی جمعے کو پچھلے جمعے مکتب اہل بیت رضویہ کے درس میں سوال آ گئے, تو کبھی سوچا بھی نہ کہ کیا ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام, سوچا بھی نہ کہ یہ بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی حرام ہو. غور کیا تو پتا چلا کہ چونکہ قرآن بنی اسرائیل کا حکم آیا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو, تو اب جو قرآن کا ترجمہ پڑھتا وہ تو یہی سوال کرے, جب قرآن میں لکھا ہے کہ مچھلی کا شکار حرام ہفتے کے دن, اگر کہ وہاں بھی شکار لکھا ہے کھانا نہیں, لیکن سمجھ میں آیا کہ ایک لوگ کس طرح کے ٹکے بھی ملا دے. کیوں پرانے انبیاء کی شریعت کی کم از کم 3 باتیں ایسی جو قرآن میں موجود, اور ہمارے یہاں ان 3 میں سے 2 کو حرام کیا گیا ہے, ایک کو ثابت کیا گیا, کم از کم 3. میں اس وقت ریسرچ نہیں کر رہا ہوں, یہ جملہ بھی اچانک میرے ذہن میں آیا. حضرت یعقوب کا اپنے بیٹے یوسف کے سامنے سجدے میں گر جاتا, سجدہ تعظیمی پرانی امت میں جائز تھا اب حرام، لیکن اس ایک مسئلے کی بنیاد پر بعض خالی شیعہ نہیں خالی تو فرقہ ہی الگ، وہ اہل بیت یا اطہار کو براہ راست سجدہ کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں. ایک تو وہ جو ہم نے 3 ہفتے پہلے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کیا جائے شکر خدا، جیسے اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں قرآن کی آیت پڑھوں ایک دم سجدے میں گر جاؤں تو یہ سجدہ آپ کو نہیں ہوگا، آپ کے سامنے ہوگا. اسی طریقے سے وہ تو ہمارے یہاں بھی اجازت بلکہ افضل عبادت مانا گیا، اہل بیت کا چہرہ دیکھا اور ایک بار آنکھ میں خوشی کے آنسو آ گئے، شکر خدا کا ہمیں ایسی ہستی ابھی اور سجدے میں گر پڑے، مگر خود اہل بیت کو سجدہ کر. دلیل میں حضرت یعقوب کا واقعہ آتا ہے، اب جب تک کہ یہ پہلا اصول واضح نہیں ہو کہ ماں قبل کی شریعت کا کوئی حکم اگر قرآن بھی بتائے تب بھی وہ ہمارے لیے بیکار ہمارے، اس لیے کہ پیغمبر نے عیسیٰ کی طرح اعلان نہیں کیا تھا، عیسیٰ سے الٹ اعلان کیا. عیسیٰ نے کہا جہاں میں چپ رہوں پرانی شریعت چلے، پیغمبر نے کہا جہاں میں چپ رہوں پرانی شریعت چلتی تھی، ہاں جہاں میں اجازت دے دوں جیسے حج میں اجازت دے دی ابراہیم والا حج تم لوگ کرو. دوسرا واضح مسئلہ حضرت مریم قولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، حضرت مریم کا سورہ مریم کی آیت وہ آیت اس نے نجاشی کو مسلمان بنا دیا، جعفر تیار نے اس کے سامنے سورہ مریم ہی کی تو تلاوت کی اور یہ آیت یہی آیت. مریم نے جواب دیا قولی، مریم نے کہا انی نظرت للرحمن صوما، آج میں نے نظر کا روزہ مارا. للرحمن نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے غیر خدا کی نہیں ہوتی، لیکن روزہ کیا مانا فلن فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہ کروں، جسے اردو میں کہتے چپ کرو جو ہمارے یہاں حرام ہے. خالی ایسا نہیں کہا جائے کہ کوئی چپ کر روزہ رکھے تو غلط ہے روزہ، حرام ہے حرام اگر کوئی نیت کرے کہ آج میں روزہ رکھتا ہوں خاموشی کا قربت نہیں لگنا یہ حرام. قرآن سورہ آل عمران میں جناب مریم کو معصومہ قرار دے رہا، ان اللہ اصطفا کی و طہرت، اللہ نے تجھے منتخب کیا اور پاک و پاکیزہ قرار دیا، وہی لفظ طہرت ہے جو آیت تفسیر کے آخر معصومہ بھی ہے، روزہ بھی ان کا قرآن بتا رہا اور فتوا بھی یہ بن رہا ہے کہ روزہ حرام، معصوم اور معصومہ کا عمل حرام ہو یہ ہو نہیں سکتا. مگر یہاں اس لیے ہو گیا کہ جناب مریم جس شریعت کو مانتی تھی وہ منسوخ ہو گئی. ہمارے یہاں رجب و شعبان روزوں کے مہینے، مگر افضل ترین روزے کے باوجود کچھ روزے گناہ اور حرام، ان میں سے دوسرا روزہ ہے چپ کرو. کوئی روزے میں سارا دن بات نہ کرے وہ ایک الگ بات، لیکن روزہ رکھے کھانے پینے کہ آج کھاؤں گا نہیں پیوں گا، نیت کرے روزہ چپ کر رکھوں بھی نہیں چڑھے حرام. مریم جیسی معصومہ نے روزہ رکھا، مریم پر تو کوئی یہ اشکال بھی نہیں کر سکتا جیسے حضرت خضر پر اشکال ہوتا کہ آپ نے کہا کہ خضر کا بلا عمل وہ تو نبی، وہ کہا جاتا ہے ان کی نبوت ہی ثابت نہیں، جناب لقمان کی نبوت، لیکن جناب مریم کی قسمت ہی ثابت نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے قرآن نے کہا بلکہ نعوذ باللہ من ذالک. آج کل لبنان کے حوالے سے جو ایک متنازعہ نام آ رہا، ان حضرت کا یہ بھی کہنا کہ جناب مریم کی عصمت شہزادی کی عصمت سے افضل، جو شہزادی کے لیے نام لے کر قرآن میں کہیں لفظ نہیں آیا، مریم کا نام لے کر قرآن نے کہا کہ یا مریم ان اللہ اصطفا کی وطہرت. لیکن وہ تو ہمیں پتا شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ، مگر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جس کے اندر ایسی شخصیتیں چر مرا کے رہ جاتی اور رہ گئی. لیکن پہلے کا مقصد یہ کہ آیت اتنی بڑی آئے اس کے باوجود اسلام نے کہا روزہ حرام، تم مریم کی سیرت کی پیروی نہیں کر سکتے، کرو گے تو گناہ، کیونکہ صوم و صفت یہ حرام. تیسری بات یہی مچھلی کا شکار، قرآن نے کہا کہ ہم نے ہفتے کے دن ان پہ حرام کیا، ان پہ حرام کیا تھا، تم نے کچھ نہیں حرام کیا، لیکن ترجمہ قرآن پڑھنے کی بے شمار خرابیوں، ایک نئی خرابی بھی میرے ذہن میں آئی کہ یہ صرف کے اندر بھی دخل شروع ہو جائے گا اور دلیل کے طور پہ قرآن لائی جائے گی. تو خلاصہ یہ کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کا کوئی مسئلہ قرآن میں بھی ملے، حدیث میں تو ہم پھر بھی ایک بزرگ پہلے لائیں گے کہ ضعیف ہوگی حدیث اور اکثر حدیث ضعیف، مگر قرآن میں بھی ملے تو یاد رکھیے کہ وہ مسئلہ نہیں چلے گا، حتیٰ یہ کہ اگر اس بارے میں شریعت محمد خاموش نہ ہاں کہا نہ نہ کہا، لیکن پیغمبر کا آنا خود بخود دلیل ہے کہ باقی ساری شریعتیں نہ ہو گئی نہ ہو گئی. ہاں جس چیز کے بارے میں رسول کہتے اب کوئی پوچھ بجک کر کل کھڑے ہو کے کہہ سکتے کہ قرآن میں حضرت یحییٰ اور حضرت یوسف اور حضرت شعیب ان کا یہ مسئلہ بھی تو ہے نا کہ خدا نے نماز کا حکم دیا اور آپ نے یہ کہا کہ رسول کے آنے کے بعد پیچھے کی ساری شریعتیں ختم ہو گئی. یہ تو بڑا اچھا نقطہ آپ نے ہمیں دے دیا. عیسیٰ نماز پڑھتے ہوں گے اور یحییٰ نماز پڑھتے ہوں گے, ہمارے رسول کے آنے کے بعد یہ ختم. اسی لیے جملہ میں نے کہا جس جس کی تصدیق کر دیں, حج کی تصدیق ایک دفعہ کی, نماز کی تصدیق کو بے شمار مرتبہ کی, ورنہ اچھا سنیے ورنہ نماز بھی ختم ہو جاتی. اگر پیغمبر نماز کے بارے میں صرف چپ رہتے, نہ بھی نہیں کرتے ہاں بھی نہیں کرتے, اور کوئی کہتا قرآن میں نماز ایک ہی ہے یحییٰ والی نماز وہ نہیں چلتی, عیسیٰ والی نماز وہ نہیں چلتی. اتنی ساری باتیں تو ذرا کچھ زیادہ دل کی بھڑاس نکل گئی. وہ اس ایک جملے سے ایک بینر بنانا ہے کہ ساری عورتوں کو گھٹیا کر دوں. اچھا کبھی یہ باتیں مذاق میں ہوتی, کبھی یہ باتیں نادانی میں ہوتی, لیکن وہ تو ایسی بحث کر کے گئے جس سے یہ لگا کہ وہ اتنے زیادہ سنجیدہ کہ اگر کہیں سے میں اس وقت ان کو استورا دے دیتا تو اس محلے کی ساری عورتوں کو گھٹیا کر دیتے. یعنی کس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ وہ بات اپنا خیال لاتے کوئی بات نہیں, دلیل میں قرآن حدیث آ رہا, ان لوگوں کو سمجھانا مشکل. اور بتا نہیں لینا یہاں سے ہم اپنے مسائل سے مل گئے جو پچھلے ہفتے چل رہے تھے ترتیب پر. ایک آدھ مسئلہ تو موضوع سے ہٹ کے آیا کرے. اور بتا نہیں لینا کا مطلب ہی ہے کیا مطلب قربت نہیں لگتا؟ پچھلے ہفتے مسائل شروع ہوئے تھے نماز, اور نماز میں آپ سب پڑھ لیے, نیت نہ کرے نماز نہیں, نیت کر لے تو بعض بڑے بڑے سلینڈر تک ماؤ. یہ لفظ میں غلط استعمال کر گیا لیکن غلطی میں نے جان بوجھ کے کی, یعنی بعض بڑی بڑی کوتاہیاں بھی چل جائیں. الحمدللہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز نہیں ہو سکتی بغیر الحمد کے ہو جائے گی. آج سے سجدہ چھوٹ جائے ایک نہیں, ظہر کی نماز میں چار سجدے آج سے چھوٹ جائے, البتہ ہر رکعت میں الگ الگ نماز ہو جائے, تشہد چھوٹ جائے نماز ہو جائے. بڑے بڑے بلنڈر ہیں نماز میں, اچھا خاصا حصہ آپ نکال ایک غلطی نہیں, ایسی نماز بھی ہو جائے گی کہ جس میں الحمد بھی آپ سے چھوٹ گئے, دوسرا سورا بھی چھوٹ گئے, رکو کرنا پڑے, ہر رکعت میں ایک ایک سجدہ بھی چھوٹ گئے, آخر میں تشہد بھی چھوٹ گیا, سلام بھی چھوٹ گئے. تو بچا نہیں, ایک نماز لیے یہ ساری چیزیں اس میں سے کاٹیے تو آخر میں بچے گا کیا؟ اتنی نماز بھی ہو جائے گی. یعنی بنیادی چیزیں تین ہیں, نیت ہو, تکبیرت الاحرام ہو, رکو ہو, اور ہر رکعت کا ایک ایک سجدہ ہو. بس نعوذ باللہ ہو تو آپ تو استورا لے کر عورتوں کو گنجا کر رہے, ہم نے تو نماز کو گنجا کر دی, مگر چل جائے. عام ترین کی نیت نہ ہو تو نہیں چلے. یہ تو پچھلی دفعہ کا ایک مسئلہ ہے, یعنی جہاں سے ہم رس ملا, اور نیت کے اندر اہم ترین ٹکڑا یہ نہیں کہ کیا کر رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں, کدھر منہ ہے, ادا ہے, ادا ہے, واجب ہے, یہ نہیں. اہم ترین ٹکڑا اس کا آخری ہوتا ہے قربت نرجا. قربت نرجا کے معنی یہی, قربت نرجا کے کیا معنی؟ آپ نے کہا اللہ سے قریب ہونے کے, لیکن یہ ڈکشنری کے معنی. شریعت میں قربت نرجا کے معنی ہے حکم خدا دے, حکم خدا ثابت ہے پیغمبر کے کہنے سے. موسیٰ اور عیسیٰ, ابراہیم اور روح سب صاحب شریعت, یہ بات شریعت تھی. عقیدہ تو اول سے آج تک ایک ہی چلا, وہ صاحب شریعت ہے, مگر ان کی شریعت کو آپ قربت نرجا نہیں کہہ سکتے. چنانچہ اگر آپ ایک روزہ رکھے حضرت مریم والا قربت نرجا کہیں تو پہلا سوال قیامت میں یہ ہوگا, بتاؤ میں نے اس کا حکم کہاں دیا؟ قربت کے معنی حکم. آپ کا واہ, قربت کے معنی تو ڈکشنری میں قریب ہونا لکھے. ایسی بحث کریں گے تو آغا خانیوں کا کہنا صحیح. حج ڈکشنری میں مانے, حج کے معنی کسی سے ملنے جانا, وزٹ کرنا, تو وزٹ سمبر, یہ حج کے معنی. چنانچہ وہ یہی تعلیم کرتے کہ اگر ہم اپنے آغا خان سے ملنے چلے گئے وہ بھی حج ہو گئے, اور اس کی تصویر سے ملنے جماعت خانے چلے گئے وہ بھی حج ہو گئے. ڈکشنری کے اعتبار سے وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. پاون تولے اور پاور رکھنے والی بات بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اس طرح کی ڈکشنری میں آپ چلیں تو پرویزی فرقہ بھی صحیح. وہ کہتا ہے قرآن میں 67 جگہ نماز کا لفظ آیا, ڈکشنری میں نماز کے معنی دعا مانگ. ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دعا مانگ رہے ہماری نماز ہو گئی, اور یہی آغا خانی بھی کہتے. تو شریعت کے جتنی بھی اصطلاحات اس میں ڈکشنری نہیں چلتی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے 8-10 آدمی تھے نجف ہی آل کے اس درد, جہاں ہمارے بزرگ جو ایک زمانے میں اعمال کے لیے بھی بڑے مشہور, دوران کر کس بات پہ ٹوکی جو قربتن کے معنی قریب ہونا چاہیے, کہاں سے آپ لے کے آ سکتے. جہاں سے سلاد کے معنی یہ نماز نکالے گئے اور جہاں سے حج کے معنی خانہ کعبہ نکالے گئے وہیں سے قربت کے یہ معنی حکم خدا. تو حکم خدا کا مطلب جو رسول نے حکم دیا ہے اس لیے جو قرآن نے اصول رسول بتایا عیسیٰ خوشا ہے. اب آئیے رب بھی ملا تھوڑا سا رب ملایا اور وطن اللہ کام جو کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی عبادت میں اگر ریاکاری آ جائے تو حرام. ریاکاری کے حوالے سے دو تین چیزیں ریاکاری سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. کیا وہ بھی آ جائے تو حرام؟ یہ مسائل کا بیان ہے یعنی آپ کو یہ مراجعے کی توسیع میں ملے مسائل. یہ اخلاقیات یا فلسفے یا احکامات کی قلت والی کتابوں میں نہیں ملے. یہ مت سمجھیے کہ تو خود ایک تقریر لگ رہی ریاکاری آ جائے تو بات ہے. لیکن کون سے اعمال جو واجب ہے عبادی واجب ہے توسل سارے کے سارے کام ریاکاری سے ہو سکتے. اور دیکھیے بعض لوگوں کو پچھلی دفعہ یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوا کہ کیا آپ غریب کی مدد ریاکاری سے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہو حرام نہیں ثواب نہیں ملے لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو آگے سے زیادہ معاشرہ حرام کی اولاد بن جائے گی. یہ غصے کی حالت میں کوئی گالی نہیں دے رہا یہ فطری مسئلہ مثلا عبادات مولا ہے اس میں نکاح نہیں آئے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کہیں پہ نکاح اور مثلا اللہ کی نیت سے نہیں ہو رہا لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا جو ہے وہ پیسے والا ہے یا عورت کو اپنی بہن کی لڑکی اپنے گھر میں لے کے آنا اس لیے نکاح ہو رہا ہزاروں نیتیں بنیں گی تو میں نے بہت مختصر کیے تو سارے نکاح باطل ہونے چاہیے کیونکہ نماز اگر ان میں سے کسی نیت کے ساتھ ہو وہ باطل آپ کو دوبارہ پڑھنا وہ نماز ہی نہیں. نکاح کی مثال سامنے رکھ لیجیے تو بات واضح ہو جائے کہ اگر ان تمام چیزوں کو جن کا ثواب رسول نے بتایا میں یہی کسی کسی صاحب نے کہ جن چیزوں کا ثواب رسول نے بتایا وہ تو خالی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. دہی کے شک انگریزی نہ بولوں فارسی تو بول دوں نا اس میں کیا شک. لیکن اگر کوئی اللہ کے لیے نہ بھی کرے تو وہ غلط نہیں. نماز میں ایسا نہیں چنان کے نکاح اگر 100% دنیاوی فائدے کے لیے کیا جائے اور آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ چلے نفس کے فائدے کے لیے کیا جائے تب بھی وہ نکاح صحیح ہے اور اولاد حلال. مگر نماز 100% کیا 5% بھی اگر کوئی دنیاوی بات آ گئی تو پوری نماز گئی. تو عبادات صرف 16 باقی توسلیات ہیں جس میں اللہ کا تصور کرنے سے ثواب ملتا دنیا کا تصور کرنے سے عمل صحیح رہتا ہے ثواب سے محرومی ہوتی ہے. مگر عبادات میں تو بہرحال اللہ اللہ اور اللہ ہونا چاہیے. چنانچہ بعض مراجع یہاں تک اس مسئلے کو لے آتے ہیں کہ اگر دوران نماز پیغمبر کے تصور سے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اولاد پیغمبر تو شاید وہ بھی مبتل ہے نماز. مگر پھر اس کا ایک جواب ہے جو بعد میں آئے گا اور بہت جلد آئے گا. میں ترتیب مسائل کی اپنے حساب سے رکھوں گا توسیع کے حساب سے نہیں چلوں گا. ریاکاری حرام. اب ریاکاری کے حوالے سے کہا 7 قسم کی ریاکاری حرام. 4 تو آ گئی اس کے بعد 5ویں ریاکاری جو حرام وہ یہ ہے کہ اگر نماز کی جگہ میں ریاکاری ہو. پہلی ریاکاری تھی نماز ہو غیر خدا کے لیے. دوسری تھی کہ نماز خدا اور غیر خدا کے لیے ملا کر ہو. تیسری یہ تھی کہ واجبات کے نماز میں سے کوئی ایک واجب پوری نماز میں ایک ٹکڑا. چوتھی ریاکاری تھی سنت ٹکڑوں میں سے کوئی ایک ٹکڑا. پانچویں ریاکاری ہے کہ نماز کو اول داخل اللہ کے لیے جگہ جو ہم نے انتخاب کی ہے اس میں ریاکاری مسجد امام باڑہ خانہ کعبہ کا صحن ہجر اسماعیل کی گول دیوار کربلا میں امام کا روضہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا ایک جملہ اگر آ جائے تو تقریر مسائل سے ہٹ کے تقریر میں چلی جائے گی. مگر ایک جملہ کہ جب ایسا خیال دل میں آتا تھا اس دن جان بوجھ کے اس جگہ کو چھوڑ دیتے. یہ نقطہ وہ ہے جو ہمارے بعض علماء کا بھی طریقہ کار حتیٰ یہ کہ مکے میں رہتے ہیں خانہ کعبہ کے کسی پوشیدہ گوشے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. اگر یہ چیز آ جائے تو یہ اپنے فیصلہ کرنے والا آدمی خود. البتہ ایسا بھی نہیں کہ کسی کی کاہلی کو جواز بنا اس مسئلے سے لے کے. پانچویں چیز اگر نماز اول داخل اللہ کے لیے مسجد میں جا رہے پہلی صف میں جا رہے پہلی صف کے دائیں طرف جا رہے تاکہ لوگ دیکھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ بھی پوری نماز پڑھتے ہیں. سبھی چیز تو خود بخود آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو. کہ چنان کیا گیا جگہ تو اللہ کے لیے ہے وقت، کیونکہ یہ ٹائم اینڈ پلیس زمان و مکان ساتھ ساتھ آتے ہیں کہ نہیں، باقی سب چیز اللہ کے لیے وقت کا انتخاب کیا پبلک کو دکھانے کے لیے، اول وقت میں نماز پڑھنا، شیخ انصاری ہوتے اس دن وہ نماز جان بوجھ کر آخر میں پڑھتے یا بعد میں پڑھتے، لیکن خیر نہ ہم نے پیارے شیخ انصاری ہے اور نہ شیخ بنے بغیر شیخ کی شیخ کی نقل کرنا، لیکن اگر جگہ کا انتخاب چنانچہ اول وقت اس میں خاص طور پر آتا، ایسے افراد کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا حرام، جو لوگ اول وقت کی نماز پبلک کے لیے انتخاب کرتے ہیں. ساتویں چیز آتی ہے اوقاف نماز، اوقاف نماز اب وقت اور جگہ کے بعد جو چیزیں نماز میں اور بچی، مثلا قرآن کا ایسا پورا علم کے بعد انتخاب کر جو فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے، جب اتنا اندلنا تو اثر نہیں پڑتے، آج ہم ایسا سورج کیوں نہ پڑھیں کہ لوگ واہ واہ کتنا قرآن ان کو یاد ہے، مثلا کپڑے ایسے پہنے جائیں جو صرف اور صرف پبلک کو دکھانے کے لیے. اب یہ سات چیزوں میں سے کچھ چیزیں آپ کو کنفیوز کریں گی، کس لیے یہیں پر مسئلہ مکمل ہوتے ہی اگلا مسئلہ بتانا ضروری. یہ سات وہ چیزیں ہیں جو ریاکاری میں آتی ہیں، مگر ریاکاری وہ جو حرام بھی ہے اور نماز کو بھی باطل کرتی ہے. اب ایک آخری ریاکاری آتی ہے جو حرام تو ہے نماز کو باطل نہیں کرتی، وہ ہے اس کا نام ہے ریا المتاخر، کہ آپ نے نماز سب کو اللہ کے لیے پڑھی، نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیچھے کچھ چار پانچ آدمی بیٹھے، آپ کے دل میں خیال آئے کہ واہ یہ نماز انہوں نے دیکھی ہوگی تو کتنی میری تعریف کی ہو. بطور مثال نماز کے وقت تو خیال ہی نہ تھا، نماز کے بعد اسی نماز کے بارے میں خیال آئے کہ آج تو ہم نے فنون بھی ایسا پڑھا واقعی یہ لوگ متاثر ہوئے ہوں، آج تو ہم نے سجدہ بھی ایسا کیا. نماز کے بعد یہ بھی اگر خیال آ گئے یہ عمل حرام ہے گناہ، مگر نماز آپ کی صحیح ہے اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا، اس کا نام ہے ریا المتاخر. نویں چیز وہ کہ وہ بھی حرام ہے گناہ ہے نماز باطل نہیں، مگر وہ ریاکاری نہیں کہلاتی، اس کا نام ہے حجب، عین دین بے حجب، حجب ریا نہیں، مگر پھر بھی یہ حرام ہے اور نماز دوبارہ البتہ نماز صحیح. حجب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، نماز پڑھ کر اس پر فخر کرنا، نماز پڑھ کر اس پر غرور کرنا، اپنی عبادتوں پہ تکبر کرنا. اگر علماء کہتے ہیں کہ یہ تکبر نہیں، تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا کہ اس کی نماز سے میری نماز اچھی، وجود کسی سے مقابلہ نہیں، بس نماز پڑھنے کے بعد فخر ہو، ہم نے یہ سوچا کہ اللہ بھی ہم کو مانے، ذرا سا اللہ پر احسان کا پہلو، اگر کہ یہ کبھی بندے کے دل میں آئے گا نہیں لیکن پہلو اس طرح یہ وجود ہے، یہ حرام. اور جیسا کہ علماء نے لکھا کہ نمازیوں میں ریا کا انسان کم، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ ہی کے لیے پڑھتا، عجب کا انسان زیادہ، ریا سے چھوٹا گناہ، مگر چونکہ زیادہ پیش آتا ہے اس لیے زیادہ خطرناک ہو رہا. اب یہاں سے تقریر کی طرف میں جا رہا تھا، نہیں جاتا ہوں، یہ جملہ لکھنے کے بعد خصوصاً امام خمینی رضوان اللہ علیہ پھر جہل حدیث میں غلطی عجب کر دے دی، لیکن مسئلے کی حد تک رہوں گا، تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ ریا سے اتنا نہ گھبرائیے جتنا میں نے لوگوں کو گھبراتے دیکھا، یہ کم ہوتا، اصل چیز رجوع ہوتی ہے. یہ ہو گئی نوی چیز کہ جو حرام تو ہے مگر یہ ریاکاری نہیں ہے اور یہ گناہ بھی ہے، اس سے نماز بھی باطل ہے. اس کے بعد دسویں چیز ہے ایک ایسی آگے دسویں چیز جو مکروہ اس لیے کہ وہ ریاکاری بھی نہیں ہے رجوع بھی نہیں مگر مکروہ ہے، اس لیے اس کو ریاکاری کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ دس چیزوں کی فہرست مکمل ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے اعمال کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا. نہ ہمارا مقصد دوسروں کو دکھانا، نہ ہمارا مقصد اپنے اعمال پر فخر کرنا، ویسے عام انداز میں اپنی عبادتوں کا لوگوں سے تذکرہ کرنا. اگر کہ یہ حرام نہیں، ابھی آپ نے سنا یہ حرام بھی نہیں ہے، عمل بھی باطل نہیں، لیکن کراہت رکھتا. سورہ نجم کی 33 آیت اس کی دلیل بھی علماء نے بنایا، ہوا عالم و بے منی کا لوگوں کے سامنے کیوں بتاتے ہو کہ میں نے کیا کیا، اور اللہ وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون متقی اور کون نہیں. حرام نہیں مکروہ، عام حالت میں بتا کہ جی کل رات میں نے بھی ساری رات عمل کی ہے. نہ ریاکاری آپ کا مقصد ہے, نہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ فخر کروں, لیکن خالی خبر دینا. الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے پھر تو الگ بات, لیکن قرار ضرور ہے اس کے اندر. یہ ہو گئی وہ دس دن جو نیت کے اندر کبھی اتنی گڑبڑ کرتی ہے کہ پوری عبادت دوبارہ کرنا ہے, کبھی حرمت لاتی ہے, کبھی کراہ. اس کے بعد پانچ چیزیں بچی جو نہ حرام ہے نہ مکروہ. نمبر ایک, رفع تہمت, بلکہ دفع تہمت اس میں آ جائے گی. اور نمبر دو, ترغیب و تشویق. یہ میں اکثر مجلسوں میں بھی پڑھتا ہوں, اس لیے اس کو مختصر کر کے آج بات مکمل کروں. نمبر ایک, اگر کسی پہ تہمت لگ گئی کہ فلا آدمی یہ کام نہیں کرتا, مگر فلا آدمی نمازی نہیں, اب ہو سکتا ہے شیخ کی طرح ایک آدمی مسجد میں جانے سے اس لیے گریز کر رہا کہ وہاں اس کے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے, مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پہ تہمت لگ گئی ہے کہ یہ آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا. لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو کبھی نماز پڑھتے. کبھی ریاکاری سے بچنے کے لیے آدمی اتنا چھپ کے عبادت کرے. اگر یہ تہمت لگ جائے تو ایک نماز آپ جان بوجھ کر اس لیے پڑھیں تاکہ لوگ دیکھیں اور تہمت ہٹے. یہ والی چیز نہ ریا ہے, نہ عجب ہے, نہ مکروہ. جائز, البتہ جائز کا مقصد یہ کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ لگنے دو تہمت, مجھے کیا پروا, کبھی کوئی حرج نہیں. یہ والی تہمت اپنے آپ پر سے ہٹانا واجب نہیں, مگر چاہیے رفع تہمت, تہمت لگ گئی اس لیے آپ کو عبادت سامنے کر, یا دفع تہمت. دونوں عربی کے لفظ ہیں, طالب علم تو جانتے ہیں کہ رفع دفع کسے کہتے ہیں. دفع تہمت, تہمت لگی نہیں, لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ اگر اسی طرح آپ کرتے رہے تو لگ جائے گی اس کو. دونوں ایک ہی نام. نمبر دو, ترغیب و تشویق. اس لیے لوگوں کے سامنے کوئی کام کرنا اگر کہ دل چاہ رہا تھا تڑھائی سے کرو, فقط اس لیے کہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں میں بھی ایک شوق پیدا ہو, جو کہ یہ اسلام کا خود ایک انتہائی افضل عبادت ہے کہ خود ہی نیکی نہ کرو, دوسروں کو بھی نیکی کا شوق دلاؤ, جو ہماری گزشتہ دو تفاریح کا موضوع ہے تبلیغ. تو اب اگر آپ کو کسی مسجد یا امام باڑے کو 500 دے نہیں دینا اور دل چاہ رہا تھا چھپ کے, بہت سے لوگ رسید پہ نام بھی بن جائے خدا نہیں پاتے, مگر یہ کہیں صحیح ہے تو کہیں غلط بھی. غلط کا مطلب حرام تو نہیں, لیکن اسلام کے مزاج کے ناواپس. کبھی اس لیے سب کے سامنے دو اور اپنا نام چھپواؤ ڈونرز کی فہرست میں, تاکہ اس کو دیکھ کر کچھ اور لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ خدا صاحب نے دے دیا تو ہمیں تو ضرور دینا چاہیے. چنانچہ آغاز دعائیں, اس میں اکثر یہ ہوتا کہ اس لیے لوگوں کے سامنے پڑھو کہ دے کر ایک ہی تصاویر اور بیٹھ جائیں. یہ چیز اس کے اندر دعا تو ہمیں پڑھنا تھی اللہ کے لیے, لوگوں کو اس لیے دکھا رہے, یہ بھی جائز ہے, بل یہ دوسری چیز مستحب کی کیٹیگری میں چلی گئی, جس کا ثواب. تیسری چیز, اور اسی پر آج کا بیان ختم ہے کیونکہ باقی دو چیزیں ذرا تفصیل چاہیے. تیسری اور آج کے لیے آخری چیز, بالکل دیکھیے میں وقت کے اعتبار سے چل رہا ہوں, اور تیسری اور آخری چیز, وسوسہ. یہ بھی اسلام میں اجازت, وسوسہ لانے کی. کبھی ایسا ہوتا کہ ہم کوئی عبادت کرتے لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے, دل میں خیال آتا ہے کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں, مگر ہم اس سے ہم نہیں لا رہے ہیں خیال, خود آ رہا وہ بندے والا واپس, کہ جتنا روکیں گے اتنا اور آئے گا وسوسہ. اگر کبھی آپ نے نماز پڑھی جماعت, دل میں خیال آ گیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھیں, مسجد کے لوگ طرف جا رہے, دل میں خیال آ گیا لوگ دیکھیں, اگر یہ وسوسے کی حد تک ہے تو نہ یہ حرام ہے, نہ گناہ ہے, نہ نماز پڑھتے. اچھا یہ مسئلہ کہ پہچانے کیسے کہ یہ وسوسہ ہے کہ ریاکاری, یعنی یہ خیال ہم لائے ہیں کہ خدا گیا, جو خیال آپ لائے وہ ریاکاری, جو خود سے آ جائے. لوگ کہتے ہیں خود سے تو کوئی چیز نہیں ہوتی, مسئلہ شیطان لے کے آئے, وہ ہے وسوسہ. دونوں کا فرق یہ کہ جس خیال کے آنے پر دل میں خوشی ہو رہی وہ ہے اپنا خیال ریاکاری, اور جو خیال بھی دل میں آ رہا اور دل کو برا بھی لگ رہا, اذیت بھی ہو رہی کہ کیوں خیال دل میں آ رہا ہے, کیوں ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ریاکاری نہیں ہے, شیطان کا وسوسہ ہے جو بالکل معاف. اگر دو چیزیں اپنی آخری اس میں اور بچی, مگر ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہو گیا, اور یہ ڈیڑھ گھنٹہ آج میں نے کیسے آپ کا لے لیا, میں خود حیران ہوں جن حالات میں میں نے یہ درس دیا. اس لیے آج ایک ہی گھنٹہ مجھے درس دینا, اور میں تبھی تیار کر کے آیا کہ جب ایک گھنٹے کے بعد آپ کہیں گے سوال و جواب اعلان کے مطابق, تو میں کیا معذرت کروں گا. خیر اس کی ضرورت ہی نہ پڑی, ویسے ہی ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا, آج کا درس اختتام کو پہنچا, آخری دو درس باقی. یہ اعلان میں کچھ اس لیے پہلے سے کر دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی صاحب ایک آدھ درس نہ آئے پھر آئے تو دروازہ بند. 13 دسمبر انشاءاللہ اس سال کا آخری درس ہے. ہمارا سال شوال سے شعبان تک کا ہوتا, اس لیے آخری درس ہے. انشاءاللہ پھر شوال کے دوسرے اتوار سے یہ درس شروع ہوگا. 13 دسمبر تک انشاءاللہ یہ تینوں چیزوں کی پابندی کی جائے گی جو اب تک ہو رہی ہے. وقت پہ درس شروع ہوگا, دو حصے برابر سے ہوں گے, مسائل ترتیب کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. اب میں آج آپ سے اجازت چاہوں, جاتے جاتے درود بھیج دیجیے محمد والے محمد.